فأحيا
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ یس کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اور یہ ہمارا ڈے 3 ہے الحمد للہ ہمارے اتنے خوبصورت سفر کا. اور ہر دن ہم اس کے جب ہماری کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے اور ہم جب جاتے ہیں تو الحمد للہ ہم بہت اچھا فیل کرتے جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہائی ہوتا ہے اور ہمارا جو کام کرنے کا اور ارادے جو نیکیوں کے ہیں وہ بڑے ہی عروج پر ہوتے ہیں الحمد للہ. یس جی الحمد للہ رب العالمین. سو انشاءاللہ یہ کہ آپ لوگ اپنی بیک مارک کر دیجئے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں. یس الحمد للہ رب العالمین. اچھا کل کے لیسن میں ہم سب نے بہت ساری باتیں سیکھی تھیں اور تھوڑا بہت ہم نے یہاں اپنے فیڈ بیکس بھی شیئر کرے تھے. تو ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ جو آپ نے اپنے لیے بڑی بڑی کر کے لکھ لی. یس تو اس میں سے تھوڑا سا انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تھوڑا سا رائٹ جو ہمارا کل کا لیسن ہے اس کا ایک بریف سا ایک آپ کہہ لیں کہ ریکیپ یا ڈسکشن کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی سو فرام یسٹرڈے لیسن ون پوائنٹ آئی نیڈ آپ سب لکھیں گے ایک ایک پوائنٹ کے کل کے لیسن سے آپ نے کیا اپنے لیے ایک موٹی بات لکھی ہے. جی سو آئی ہوپ کہ آپ نے شاید بہت سارے نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے اور میں نے بھی الحمد للہ کافی سارے پوائنٹس اپنے لیے لیے تھے الحمد للہ رب العالمین. قرآن زندگی کا چراغ ہے, مومن کی روح غالب اور جسم غلام ہوتا ہے. قرآن کا اپنا بیبی بونڈ بنانا ہے. فوڈ آف سول از قرآن اور قرآن کے سفر بہت خوبصورت ہے. اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از ٹو پرے پراپرلی وتھ تجوید. قرآن پاک کو اپنے بچوں کی طرح رکھنا ہے, یعنی کہ اس قرآن کے ساتھ میں ہم نے جو اپنا ٹائم گزارنا ہے اس کو بہت پرائیورٹائز کر کے گزارنا ہے. یس کہ کچھ ہو جائے یہ نہیں چھوٹنا. جی کچھ ہو جائے ہم نے اس چیز سے دور نہیں جانا, اس کو نہیں چھوڑنا الحمدللہ رب العالمین. پھر ہم نے ایک نشید کے بارے میں بھی استاذہ جی نے ہمیں تھوڑی سی بریفنگ دی تھی, اس کو ایکسپلین کیا تھا. تو اس نشید کا کیا پیغام آپ کو سمجھ میں آیا؟ بیکاز وہ بہت خوبصورت نشید ہے. مجھے تو جب بھی میں اس کو سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہوں اور بس صرف میں ڈائریکٹلی اپنے دل کی بات مجھے سننے کو مل رہی ہے. Yes. قرآن زندگی میں امپورٹنٹ ہے. اوکے, امپورٹنس آف قرآن از اے میریکل. قرآن از سولیوشن آف آل پرابلمس. بالکل, یہ ایک مجھے بھی لگتا ہے. اور یہ کہ سکون, سکون ہر پرابلم کا سولیوشن تو ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوئی چیز اب سالو کر پاتے ہیں, لیکن اگر انسان کے اپنے اندر سکون ہوتا ہے, وہی بات کے اندر سکون ہے, باہر اگر طوفان بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یس, سو وہ ایک آپ کو قرآن سے وہ چیز ملتی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک سکون پانا چاہتا ہے ہر حال میں, کہ کوئی مشکل بھی آ جائے تو وہ ہمیں پیچھے نہ کر سکے, ہمیں بہت زیادہ ایک طرح سے ہلا کے نہ رکھتے, تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ قرآن ہی کے ساتھ انسان رہے. قرآن انسان کی زندگی میں سورج بن کر چمکتا ہے. یس, اینڈ قرآن مکمل ذات حیات ہے. اینڈ نو ڈپریشن وتھ قرآن, یہ ایک بہت اچھا آپ نے پوائنٹ لکھا ہے, جو کہ ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص پریشان ہے اس پوری کائنات میں, اب اکثر آپ ایسے لوگوں سے ہم زیادہ تر ملتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے مگر پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی, ایک کے بعد دوسری مشکل آئے چلے جا رہی ہے. یس, آپ لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا؟ روح کی صحت کی غذا قرآن ہے, انڈرسٹینڈ دا میسج آف قرآن, قرآن سولوز آل پرابلمز. یس, بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اتنی نعمتیں ملتی ہیں مگر پھر بھی کمی رہ جاتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کے مختلف خوف ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو اپنی کچھ چیزوں کی محرومیوں کا احساس رہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ ہو جائے. تو وہ سب لوگ کے جن کو ان تمام قسم کی فیلنگز ہیں, ان سب کے لیے نجات جو ہے وہ یہ قرآن ہے. قرآن دل کا سکون ہے, اور قرآن سمجھتے ہیں زندگی کی حقیقت پتہ چلتی ہے. یس, زخم ہوتے ہیں تو قرآن دوا بن جاتا ہے. بالکل صحیح بات. اینڈ جی, استاذہ جی کے ساتھ انشاءاللہ ابھی ہم 5 منٹس میں سٹارٹ کریں گے لائیو دورہ قرآن. ٹھیک ہے, تو ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کر رہے ہیں کلاس کے اندر. تو بالکل صحیح آپ سب لوگوں نے لکھا کہ انڈیڈ قرآن ہمارے دلوں کی غذا ہے. دل کی کیا, پورے جسم کی غذا ہے. انسان جسمانی روحانی ہر قسم کا فائدہ قرآن سے لیتا ہے. یس جی, الحمدللہ رب العالمین. اچھا, ایک اور چیز بھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک بہت سکون ملتا ہے جب آپ جیسے ارلی مارننگ میں دیکھتے ہیں, یا ایسے ٹائمنگز پہ کہ جب بہت زیادہ شور نہیں ہو, تو اس سب کی کیا وجہ بنتی ہے؟ اس سب کو آپ کو کیا لگتا ہے, وائی از اٹ سو؟ وہ بھی ہم نے کل کے لیسن میں دیکھا تھا تھوڑا بہت. جی, اتنا سکون ہمیں کیوں نظر آتا ہے کائنات کے اندر؟ بیکاز وہ سبمٹ کرتی ہے. ٹھیک, بیکاز وہ سبمٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے وہ ویسے کام کرتی ہے, اس لیے بہت پرسکون لگتا ہے نا وہ سب ماحول. ٹھیک, تو اس سے ہم سب کے لیے بھی تو یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ اب ہم جو قرآن ان شاء اللہ تعالیٰ آج ایک گو تھرو کریں گے, ان شاء اللہ دورہ قرآن میں اپنا اسٹارٹ کریں گے فرسٹ پارا, تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم سن سن کے ماننے والے ہو جائیں گے تو ہمارے اندر سکون آ جائے گا, ورنہ صرف سننا بھی اونلی مکمل فائدہ نہیں دے گا. تھوڑا بہت تو فائدہ انسان کو اچھی چیز سے ہوتا ہی ہے, لیکن اچھی طرح فائدہ لینے کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ ہم جو سنیں تو ہم اس کے اوپر اس کو ایک طرح سے مانیں بھی, سمعنا وطعنا کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہوئی لگتا ہے. جی بالکل, اور تسبیح, کیونکہ صبح کا وقت تقسیم کا ہے, اس وقت روح بریکفاسٹ لیتی ہے. جی, بیکاز سکون ملتا ہے نا بہت زیادہ, الحمدللہ. سب جاب میں نائسلی انٹری دیتے ہیں, یعنی کہ صبح اور رات آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کام کر رہی ہے نا. صبح کے وقت سورج اتنا کام کرتا ہے, رات کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ نائٹ ٹائمز ہیں, رات اتنے چپکے سے آ جاتی ہے, چاند نظر آتا ہے, ستارے اپنے کام کر رہے ہیں, کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے, جس کو جو جاب دی ہے وہ وہیں رہتا ہے. رائٹ, اور کتنی زبردست بات ہے. تو اس وجہ سے اب جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں, اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے یہ بات کہ اطاعت کی وجہ سے ہی انسان کے اندر سکون آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا گیا تھا تو انہیں کس چیز نے پرسکون رکھا؟ کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت اسٹرانگ تھا نا, کہ وہ ہر ایک چیز میں کہتے تھے بس یس, اللہ نے یہ سب سے بہترین ہی کیا ہے, یہ سب سے اچھا ہی کیا ہے. تو وہ کبھی بھی جھجھکتے ہوئے نہیں لگتے کہ کبھی کہیں بہت پریشان ہوں, ہمیں کبھی ان کی ایسی کوئی بات پتہ چلے, اللہ تعالیٰ بتائیں اس طرح کی بات, بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ وہ فوراً تسلیم کرتے تھے, جو بات اللہ نے کہی تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے, توکل رکھتے تھے. بالکل, جب سبمیشن اسٹرانگ ہو تو توکل بہت آسانی آ جاتی ہے. اینڈ دنیا کی ڈسٹریکشنز نہیں رہتی بالکل, کیونکہ دنیا کی ڈسٹریکشنز تو آف کورس انسان کو بہت زیادہ ڈائیورٹ کر دیتی ہے اینڈ فوکس نہیں ہونے دیتی. اللہ تعالیٰ سے تعلق نے ان کو اسٹرانگ رکھا نا, بلیو بہت پکا تھا ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر. یس, اور اطاعت سے دل میں سکون آتا ہے, بالکل صحیح. تو ہم سب یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں نا کہ اب ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے ان شاء اللہ ہم نے اس کو پڑھتے ساتھ سمینا و اطانا کہنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. یس, اور کل استاذ جی نے ہمیں ایک ایکٹیویٹی دی تھی کہ کیا میں پرسکون ہوں. اب اس کا سچ میں جواب دینا ضروری ہے. آپ لوگ سوچیے چلیں اگر نہ بھی لکھنا چاہیں تو یا نہ لکھیں, لیکن میں اگر اپنا بتاؤں تو آئی ووڈ سے کہ یس, کچھ ٹائم ہوتے ہیں جس میں ہم بہت پرسکون ہوتے ہیں اور کبھی کبھی بے چین ہو جاتے ہیں. تو جب ہم بے چین ہوتے ہیں تو ہم فوراً فوراً قرآن کی طرف بھاگتے ہیں, اور ایسا ہی کرنا چاہیے بیکاز قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں اچھی طرح سے پرسکون نہیں کرتی. تو بتائیے, یس ایچ اے 012 50 50%, یس ایسا ہی حال ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. لیکن اصل انسان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب پریشانی آئے پھر کیا کرتے ہیں, بے چینی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں. یس, کہ جب بے چینی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں, بیکاز انسان اچھے حال میں تو اچھا رہ ہی رہا ہے, لیکن جب پریشانی آتی ہے تو پھر اس کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا, لوگ دوسرے دنیاوی قسم کے آلٹرنیٹیوز لے لیتے ہیں, کہ بہت سارے لوگ گانا سننا شروع کر دیتے ہیں, اس سے ان کو بڑا ریلیکسڈ فیل ہوتا ہے. اور دنیا میں سائنس میں میوزک تھراپی کے نام سے بہت زیادہ اب یہ چیز آ رہی ہے کہ لوگ میوزک سے سکون پاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میوزک انسان کو سکون دے سکتی ہے؟ سائنس پروف کر رہا ہے نو, بیکاز وقتی سکون انسان کو پھر بھی شاید مل سکتا ہے, لیکن اصل سکون اس کو میوزک سے نہیں مل سکتا. یس, اس کو میوزک سے نہیں مل سکتا. ایون میوزک تھراپی میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اصل جو چیز کسی بھی پیشنٹ کو امپروو کرتی ہے وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو اس میوزک کے اندر میسج دیا جا رہا ہوتا ہے, وہ ایک پازیٹیو میسج جو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر اثر کرتا ہے. تو ہمارا تو قرآن پازیٹیو میسیجز سے بھرا پڑا ہے. یس, آپ کو لگتی ہے کہ قرآن سے آپ کو پازیٹیوٹی والے میسیجز ملتے ہیں؟ اینڈ قرآن تھراپی از دا بیسٹ سکون پرووائڈر. یس, تلاوت سن لیتے ہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. ان قرآن الحمدللہ اب سکون ہے لائف میں, پہلے بے چینی تھی, یہ بات بالکل سچ ہے. ان قرآن کی تلاوت ان تفسیر سے بہت سکون ملتا ہے, قرآن سے سکون ملتا ہے, بالکل صحیح. سو الحمدللہ قرآن واقعی ہماری دوا بھی ہے اور ہماری خوشی بھی ہے, ہر چیز اس کے اندر سے ہمیں ملتی ہے. ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم تب بھی قرآن کے پڑھتے ہیں نا, یعنی جب آپ دیکھیں کہ کبھی اگر آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ اس ٹائمنگ پہ قرآن کو پلے کر دیں یا آپ ریسائٹ کرنے لگیں اور آپ قرآن کے طالب علم ہیں کہ آپ کو وہ سمجھ بھی آتا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, تو انسان کی خوشی آئی تھنک ڈبل ہو جاتی ہے. یس, یس, لبیک ہو چکی, تو لہٰذا آپ اپنی لبیک مارک کر دیجیے. تجوید سے پڑھ کے الحمدللہ, تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن جن کو تجوید نہیں آتی ہے تو وہ قرآن پھر بھی پڑھا کریں, چھوڑا نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں بہت گناہ کر رہی ہوں, کوشش اصل چیز ہے. اگر آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیٹس اٹ. اب یہ تو ہماری دوست ہو گئی ہے الحمدللہ. یس, یہی چیز چاہیے نا ہم سب کو. جو بھی پرابلم ہو سبحان اللہ, وین وی لسن ٹو سم لیکچر تفسیر از ٹارگیٹنگ اے کرنٹ پرابلم, سبحان اللہ. اب قرآن بھی, جیسے کل استاذہ جی نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اگر کوئی بھی آپ کو پریشانی, آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں تو آپ کو وہی آیت اسی تناظر میں لگے گا کہ اللہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے مسئلے کا حل ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. یس, ایون سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ہی سے, جیسے اب آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے تو آپ کو میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, اور پتہ نہیں بہت ڈفرینٹ فورمز کے تھرو, تو آٹومیٹکلی وہ بات, وہ ریمائنڈر آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا یہ مجھے چاہیے. قرآن کا معجزہ. یس, مسئلے کا جواب آتا ہے ان شاء اللہ. اٹ ول آلویز ہیپن, اٹ آلویز ہیپنز ود می. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے. کتنے لوگ ہیں, ون ٹائپ کریں, ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ قرآن کیا ہے, کہ وہ ایک میریکل ہے. لگتا ہے مجھے کبھی نہیں سمجھ آتا تھا کہ قرآن ایک معجزہ کیسے ہوتا ہے, یعنی کیسے ہے یہ ایک معجزہ کہ قرآن تو ایک کتاب ہے, میریکل کیسے بن گئی. تو دین آئی انڈرسٹینڈ کہ لٹرلی میراکولس ہی تو ہے کہ ہم سے شاید باتیں کرتی ہے, ہمیں ہمارے وقت کے مطابق ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, الحمدللہ باتیں کرتا ہے. بالکل سسٹر ثانیہ آپ نے صحیح کہا, آپ نے صحیح کہا الحمدللہ. اور پھر اب ہم قرآن کو کن کن چیزوں کے لیے پڑھتے ہیں؟ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے, بلکہ کیا قرآن کی ریسیٹیشن اگر ہم کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو کس لیے؟ الحمدللہ. اور ہدایت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یس نہیں, اصل میں لوگ تو وظیفوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں صرف, لیکن اصل میں ہمیں کیا چیز اس سے لینی ہے؟ ہدایت حاصل کرنی ہے. یس, ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اس سے معلوم کرنا ہے. سو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ ہی رکھے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا. استاذہ جی ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ ایکسائٹیڈ ہے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے. جی, آن لائن کے ہمارے ساتھی بھی بتائیے, اس کو تھوڑا سا دور رکھے لیکن ٹائپ کرے. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, الحمدللہ لا قوت الا باللہ. ایک بار پھر ایک ایسا سفر شروع کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جو قسمت والوں کو ملتا ہے. میں آپ کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کروں گی کہ ہمارا پورا جتنا بھی جو بھی ہم یہاں پڑھیں وہ اتنی آسانی سے ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے. لیکن آج کرتے ہوئے جیسے خوشی بھی ہے, تو جب یہ سفر پورا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جب بھی کوئی سفر شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے قدم کے ساتھ منزل تو نہیں دکھتی, لیکن ہمیں اس کے بعد اس کی طرف جانے کا موقع تو ملتا ہے. تو انشاءاللہ شروع کریں گے اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت رکھے. یہ بتائیے کہ آپ میں سے سب کے پاس قرآن پاک ہیں؟ کوئی بھی قرآن پاک, کوئی پارا جس سے آپ دیکھ سکیں؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. جتنے ساتھی ادھر ادھر ہیں سب آ کے بیٹھتے جائیں گے اور ہم شروع کرتے ہیں. آن لائن ساتھیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ارد گرد دیکھ لیجئے, کوئی چیز آپ کے سننے کے بیچ میں رکاوٹ تو نہیں بن رہی, کوئی ایسی چیز جو اس خوبصورت سفر کو شروع کرنے کے وقت آپ کی میری ڈسٹریکشن کا ذریعہ بن جائے, ہم اس کو ابھی سے روک لیتے ہیں. آوازوں کو بھی جو سیٹ اپ کر رہے ہیں ساتھی, ایک دو منٹ کے اندر پورے کر لیجئے. اگر ممکن ہے تو ہم سورت فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں. آپ آن لائن سے کوئی ساتھی سنانا چاہے تو ہینڈ ریز کرے, تو میں مائک چھوڑ دوں گی تاکہ بالکل آغاز میں ہی ہماری ہر چیز جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو. ٹھیک ہے, اور بالکل اپنے دل کے برتن کو خالی کریں, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی خیر آئے گی اور اس وقت ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں میں اور آپ, ہم سب. جی, میں مائک ڈراپ کرتی ہوں. سسٹرز آپ پلے کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
میں اس سورۃ فاتحہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی وسپرز بھی آتی, بس اب آپ لوگ چھوڑ دیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے بہت شکر اور خوبصورت جذبوں کے ساتھ ہم دورہ قرآن 2016 کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اس قرآن کو ہماری زندگی بنا دے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں چند باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے. کوئی راہ چلتا آپ سے مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ مسلمان یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں, یہ کتاب ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, اس میں کیا ہے. بعض دفعہ اس قسم کے سوالوں کا جواب ہم دے نہیں پاتے اور بہت لمبی چوڑی باتوں میں پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ قرآن ہم سے صرف تین باتوں کا مطالبہ کرتا ہے. ایاک نعبد, تم اللہ کے بندے بن جاؤ. مجھ سے آپ سے صرف اور صرف بندگی کا مطالبہ ہے. اپنی ہستی کو پہچانو, اپنے مقام کو پرکھو, چھوٹا منہ بڑی باتیں نہ کرو, کیونکہ جب تم نے اپنی ہستی کو پہچان لیا تو پھر مالک کو بھی پہچان جاؤ گے. جب ایک انسان اپنے چھوٹا ہونے کو پہچان لیتا, صرف اللہ کو بڑا مان لینا ہی بات نہیں ہوتی, خود کو چھوٹا ماننا بھی لازمی ہوتا ہے. تو پہلا سبق کیا سکھاتا ہے قرآن ہم سب کو, کہ ہم اللہ اور اپنی اصل اوقات کو دیکھیں. اللہ کی معرفت ہو, اس کی پہچان ہو, اور بندے کو اپنی کمزوری اور بے بسی کا احساس ہو. جب میں اور آپ اس احساس کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں نا, تو اس کے بعد باقی کام آسان ہو جاتے ہیں. دوسرا تقاضا قرآن کا ہم سے ہے, وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا, اور وہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں شہادت حق کا پیغام پہنچا دیں. پہلے درجے پہ خود اللہ کے بندے بنے, اور دوسرے درجے پہ انسانیت کو رب سے جوڑ دیں. میں اور آپ جو ایک خوبصورت چین بنائیں, اس کے اندر انسان حقیقت میں اس طرح سے اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کر آئیں کہ ان کو لگے کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے. پہلی بات کا سبق سورۃ فاتحہ میں ہم لیں گے انشاءاللہ آج کے پارے میں, اور دوسری بات کا درس ملے گا دوسرے پارے کی پہلی آیت میں. تیسرا بڑا مطالبہ جس پہ یہ پورا قرآن میری آپ کی رہنمائی کرتا ہے, وہ ہے اقامت دین کا. اقیم الدین کی بات ہم پڑھیں گے, وہ کیا ہے, اس دنیا میں اللہ کے نظام کو راج کرو. آج پوری دنیا میں مسلمان اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پوری دنیا میں نافذ کروائیں. اس کا تقاضا سے شروع ہوتا ہے, اور بعد میں کو یہ تین باتیں آج یاد ہو گئیں تو آپ دیکھیے گا کہ آج سے ہی ہم ایک نیت کریں گے کہ اللہ ہم نے وہ قرآن پڑھنا ہے جو تو نے نازل کیا. مجھے وہ قرآن نہیں پڑھنا جو مجھے معاشرے نے سکھایا, جو میں نے وقت کے ماحول اور اس میں دیکھا. ہر پچھلی سوچ سے مبرہ کر کے خود کو یہ قرآن پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا جس کو شکر کا جذبہ کہتے ہیں, اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہماری پہلی سورت کا ٹاپک ہے. آئیے سورۃ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں, پھر کچھ چیزیں انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات والا ہے, روز جزا کا مالک ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور جو معتوب نہیں ہوئے، یعنی جن پر تیرا غضب نہیں ٹوٹا اور وہ جو بھٹکے ہوئے نہیں، آمین۔ قرآن پاک کا آغاز سورت فاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورت فاتحہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اگر آپ اور میں اس سورت پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ کسی بھی مفسر یا کسی بھی کامیڈین یا کسی اس کے کلام کے ساتھ، اس کے فن کے ساتھ، لوگ کسی کے پیچھے کب بھاگتے ہیں؟ جب اس کی کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم رب کا کلام نہیں سنیں گے ہم رب کو پہچانیں گے نہیں۔ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے کسی ایسے سنگر کو لائک کیا جس کا سانگ آپ نے کبھی نہ سنا؟ کیا آپ میں سے کوئی کسی ایسے رائٹر کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے جس کی بک کبھی آپ نے نہیں پڑھی؟ کیا آپ کبھی کسی ایسے پوئٹ سے متاثر ہوئے جس کی شاعری آپ نے کبھی سنی نہیں؟ چلیے، آپ کہتے ہیں شیکسپیئر، میں پوچھوں گی شیکسپیئر کس زبان کے تھے؟ آپ کہیں گی انگلش کے۔ میں کہوں گی آپ نے شاعری پڑھی ان کی؟ آپ کہیں گے پڑھی۔ میں کہوں گی کیا سمجھ آیا؟ آپ کہیں گے سمجھ نہیں آیا کیونکہ مجھے انگلش سمجھ نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں پھر بھی میں شیکسپیئر کو بہت پسند کرتی ہوں، وجہ کیا ہے؟ کیسے پسند کرتے ہیں آپ؟ آپ کو تو انگلش نہیں آتی۔ تو دیٹ مین کہ جب تک آپ کسی کے کلام، کسی کی شاعری، کسی کے گانے، کسی کے فن کو اپنی زبان میں نہیں سمجھتے، آپ اسے امپریس نہیں ہوتے۔ میری نظر میں آج انسانیت کا بہت بڑا روگ ہی یہ ہے کہ آج ہم اپنے تو نہ بنے، ہم رب کے بھی نہیں بنے، کیونکہ ہم اللہ کا کلام پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ جو الحمدللہ کی بات ہے نا، یہ اصل میں جذبہ شکر ہے۔ ایک انسان دنیا میں جب کچھ بھی لیتا ہے نا تو اس سب کو پا کر اس کے دل میں ایک فیلنگز آتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی نعمت کو آپ دیکھیں تو آپ کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے۔ کوئی آپ کو پانی کا گلاس دے آپ کہتے ہو تھینک یو، کوئی آپ کو ٹیشو پیپر دے آپ کہتے ہو سو تھینکس۔ بہت پیاس والی دوپہر میں کوئی آپ کے سامنے ٹھنڈا رکھے، بس ان ساری کیفیات میں جو جذبہ آتا ہے نا، اس کو اللہ کی نعمتوں کی زبان میں شکر کہتے ہیں۔ میں اور آپ دن رات دنیا کے اس دسترخوان سے نعمتوں کو چنتے ہیں، کبھی رزق کے طور پر اور کبھی مادی نعمتوں کے طور پر۔ کبھی پیار اور محبت ملتا ہے، کبھی جذبوں کی مٹھاس ملتی ہے، کبھی رشتوں کی محبت ہمیں ملتی ہے۔ ایک ایمان والا جب شکر بھری نگاہ لگا کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ تھینک فل شخص ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے ناشکری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیا نہیں ملا، وہ یہ کہتا ہے کیا کچھ ملا۔ وہ ہر وقت لوگوں کو اپنے دکھ نہیں سناتا۔ یاد رکھے، ناشکرا انسان چڑچڑا بھی ہوگا، بد دماغ بھی ہوگا، لوگ اس سے دور بھاگیں گے، لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، لوگ کہیں گے یہ پھر اپنا دکھ شروع کر دیں گے۔ اس کے برعکس ایک خوش، جو ایک شکر گزار انسان ہے، یہ بہت لائٹ مائنڈیڈ، ریلیکسڈ، خوش رہنے والا، اسمائلی، جولی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہوگا۔ تو مجھے آپ کو ساری تعریفیں اللہ کی کرنی ہے، اور جب آپ کے میرے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ عبادت کی روح پیدا ہوگی۔ قرآن کسی حکم سے شروع نہیں ہوا، اللہ کا کلام کسی ڈوز اور ڈونٹ سے بھی نہیں شروع ہوا۔ یہاں سے آپ سب توجہ رکھیے، آپ کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے وہ آئینہ ہے کہ جس میں مجھے آپ کو اپنا چہرہ دکھ گیا۔ تو یقین کریں، جتنا ہم اپنے چہرے کو صاف کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اتنی قریب سے تو ہم کسی دوسرے کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے جتنی قریب سے آپ دیکھیں گے۔ اس وقت آپ یہ سوچیں کہ آپ کے سامنے یہ قرآن نہیں ہے، ایک آئینہ رکھا ہے، اور اس آئینے کی روشنی میں آپ نے اپنے چہرے کے داغ دھبوں کو دیکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کہاں کمی ہے، کہاں بیشی ہے، آپ اس کو لے کر چلیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ چند سیکنڈ کے لیے ذرا اللہ کی دیوی نعمتوں پہ غور تو کر کے دیکھیں، سر سے پاؤں تک آپ اپنے آپ کو ذرا پرکھ کے تو دیکھیں۔ میں اور آپ وہ نگاہ کہاں سے لائے جہاں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو سوچیں؟ یہ سب اس کا دیا ہوا ہے۔ اس نے ہماری نیڈز نہیں، وانٹس بھی پوری کی۔ جب ہم ضرورت کے تحت کوئی چیز مانگتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ہم کہتے ہیں اب کچھ اس سے زیادہ بھی ہو۔ پھر ضرورت کے ساتھ ساتھ ہماری خواہشیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیے، کیا ہماری ضرورت صرف پانی سے پوری نہیں ہو سکتی تھی؟ پھر اس نے جوس کیوں دیا؟ کیا ہماری بھوک پتوں سے پوری نہیں ہو سکتی تھی؟ پھر اس نے اتنے مزے کے کھانے کیوں دیے؟ وہ جانور جن کے گوشت کو مزے سے کھاتے ہیں وہ خود کیا کھاتے ہیں؟ ایمان والا ایک شکر بھری نگاہ دنیا میں ڈالتا ہے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، جیسے کڑوی چائے میں چینی کی ایک شکر چائے کو میٹھا کرتی ہے، اس طرح شکر بھری نگاہ ہماری اس تلخ زندگی کو خوبصورت اور میٹھا کر دیتی ہے۔ جس کو اپنے سے یہ گلہ ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، جس کو یہ لگتا ہے کہ میری قسمت مالک نے اچھی نہیں بنائی، بس اس کو اپنا وژن چینج کرنے کی دیر ہے، پھر دیکھیے وہ دنیا کا بڑا رحیم ہے۔ پھر ہم ڈھیلے ہونے لگتے ہیں، پھر ہم اپنی زندگی میں بعض دفعہ کچھ اور گناہ بھی کرتے ہیں، یہ سوچ کے چلو کوئی بات نہیں وہ رحمان ہے، تو ساتھ ہی کہہ دیا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہوں، پکڑوں گا تو لگ پتا جائے گا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ آخرت میں جا کے پکڑے گا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بیماری اس جس سے وہ بھی گزرے ہیں یہ کسی گناہ کی پکڑ تھی، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے نے آج صبح جو مستی کی یہ میرے ہی کسی گناہ کی سزا تھی۔ اور اس طریقے سے ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو محسوس نہیں کر پاتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں راحت کافر کو دیتا ہے، اس دنیا میں سزا غلطیوں پہ سزا ایمان والے کو دیتا ہے۔ ایک مسلمان دنیا میں اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہے، جبکہ ایک کافر اس دنیا میں اپنے کیے ہوئے کچھ اعمال کی جزا پا رہا ہے۔ معاملہ قیامت کے دن مالک یوم الدین کی عدالت میں جا کر پورا ہوگا، کہ جہاں جا کر یہ پتہ چل جائے گا کہ ساری زندگی کے حساب چکاتے چکاتے آج بس آخری قسط دی جائے گی، اور جس میں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے مالک نے ہم پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اللہ اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد دیکھیے، اگر بیچ کی آیت چھوڑ دوں، پہلی تین آیتوں پہ آپ نے کیا سمجھا کہ مالک کون ہے؟ جب اتنی بڑی ذات ہے تو اس کے سامنے ایک انسان اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اتنی بڑی ذات ہے، میں بہت چھوٹی ہوں، کرو کیا، اس سے کچھ مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک بڑے کے در میں جب آتا ہے انسان، جب ایک بڑی ذات کے سامنے میں انسان آتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ آپ کو اس ملک کا بادشاہ یا وزیر یا ملکہ بلائے اور آپ سے کہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو آپ کہہ دیں یہ جو آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے بس یہ دے دیں، تو آپ نے اس بادشاہ کی بھی قدر نہیں پہچانی۔ وہ کہے گا یہ گھڑی تو آپ خود بھی خرید سکتے تھے، مجھ سے مانگنا تھا کوئی وزارت مانگتے، کوئی اور بڑی چیز مانگتے۔ ہم اپنے رب کے در پہ آتے ہیں تو ہمیں تو بڑی بھی مانگنی ہے چھوٹی بھی مانگنی ہے، لیکن جب ایک انسان کو اللہ کی قدر آتی ہے نا تو کہتا ہے مجھے بس ایک نعمت دے دے۔ یہ جب مل گئی تو اس کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت میرے لیے تحفہ ہے، اور وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے جب آپ اور میں ہدایت لے لیں گے نا، تو اس کے بعد پھر ہماری زندگی میں خیر ہی خیر آ جائے گی۔ ہدایت ایک میجک سٹون ہے، کسی چیز کے ساتھ لگائے نا تو لوہا سونا بننے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے سونے کی چھڑی کا نام سنا ہوگا، مثلاً آپ دیکھیے دنیا میں نعمتیں کیا ملتی ہیں، اولاد، اولاد تو ہے، لیکن اس بات کی ہدایت نہیں کہ اس کی پرورش کیسی کریں تو وہ اولاد آپ کے لیے ببال بن جائے گی۔ آپ کے اس مال ہے پر آپ کو پتہ نہیں اس مال کو خرچ کیسے کرنا ہے، تو وہ مال آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ گاڑی ہے چلانی نہیں آتی، حادثہ ہو جائے گا۔ تو ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ ہے، گائیڈنس از اے گفٹ۔ ایک بات لکھ لیں آج، شاید آپ کو پھر اس کی ساری زندگی بھول نہ آئے، اور وہ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں نا، اس میں تین میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا تو فوراً وہی چیز مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت روک لی جاتی ہے، اور تیسری صورت جو بہترین ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت میں بہترین چیز ملے گی، سوائے ایک دعا کے، اور وہ ہدایت کی دعا ہے۔ ہدایت کی دعا کے ساتھ صرف اور صرف پہلے والا معاملہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کی ضرورت اس دنیا میں ہے۔ آپ کہتے ہیں اس دنیا میں ہدایت نہ ملے آخرت میں لے لیں گے، کوئی ضرورت ہی نہیں وہاں ہدایت کی، وہاں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود ہی دکھا دیا۔ جنتی تو جنت میں جاتے ہی کہہ دیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہم اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں یہاں کی ہدایت دی، جس نے جانے کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب کسی نے ہدایت مانگی اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں. کیوں؟ اگر ہدایت کے بدلے میں ہدایت نہ ملی تو اللہ کا وہ وعدہ نہیں پورا ہوگا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو یاد رکھیے اگر آج تک مجھے ہدایت نہیں ملی تو میں نے اہدنا الصراط المستقیم صرف اور صرف زبان کی نوک سے کہا تھا, میں نے دل سے مانگا ہی نہیں ہے. جس نے ہدایت مانگی اس کو ملے گی, ہوتی کیسے اس کا جواب ہمیں سورۃ بقرہ میں ملے گا. لیکن یہاں اتنی بات یاد رکھیے کہ جب آپ کو مجھے ہدایت مل جاتی ہے, ہم ہدایت کی طلب اور تڑپ رکھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پھر دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, پھر میری آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرنے لگتی ہے. بیچ کی جو آیت چھڑوائی تھی یا کنابدو و یا کنستائن, اب اس کو سمجھ لیں. میرا دن رات کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کب ہوا؟ جب پہلی تین آیتیں پڑھی. پہلی تین آیتوں کو سمجھ کر ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. جب سب سے بڑے سے کچھ مانگ لیا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے اسے ہدایت کی دولت مانگ لی, انعام والوں کا راستہ مانگ لیا, سب کچھ مانگ لیا. لیکن جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہیں کہیں گے, اللہ کو بڑا ماننے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ نے ایک دن میں کبھی نوٹ کیا تو آپ شاید 100 کیا 200 300 بار اللہ اکبر کہتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد 33 بار, 33 کو 5 سے ضرب دے دیجئے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں صبح شام کی دعاؤں میں کئی جگہ اللہ اکبر آتا. کیا میں اور آپ اس اتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کو بڑا ماننے لگ جاتے ہیں؟ پھر نافرمانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کسی کو بڑا ماننے اس کی مروبیت ہوتی ہے, اس کا روح ہوتا ہے. آج اگر آپ میں انسانیت کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں کیا دکھتا ہے کہ ہم اللہ کو زبان کی حد تک تو بڑا کہتے ہیں لیکن عمل میں بڑا نہیں کہتے. بڑا وہی ہوتا ہے جس کا دل میں ڈر ہو. تو لہٰذا انی اصغر, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, کے ایاک نعبدو کیا ہے؟ انی اصغر, اور ایاک نستعین کیا ہے؟ اللہ اکبر. شاید آپ کو اس صورت کا میسج سمجھ آ گیا کہ نہ آ گیا. یہ بندے اور رب کی کانورسیشن ہے. دن میں 17 بار اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کال ملواتے ہیں, آؤ مجھ سے باتیں کرو, آئیے باتیں کرتے ہیں, آئیں دل کی باتیں کرتے ہیں. پھر جب آپ میں اس کے اندر کھو جاتے ہیں تو بندگی, غلامی, اطاعت, سلیوری, سبمیشن. آپ دیکھیں دنیا میں لفظ غلامی کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے, کوئی پسند نہیں کرتا. دنیا میں غلاموں کے نام پر کیا کچھ نہ ہوا, یہ وہ غلامی ہے جو خوبصورت لگتی ہے. کبھی کسی امپلائی سے پوچھی اپنے باس کے بارے میں, اندر سے کہے گا ہے بڑے سخت, سامنے کہتے ہیں کہ بہت اچھا, یس سر یس سر, دل میں اچھا نہیں سمجھتا. یہ فطرت ہے. ماسی سے پوچھئے بیگم کیسی ہے, کہیں نہ کہیں غصہ آئے گا. یہ واحد غلامی ہے جس میں ایک بندہ اپنے مالک کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں میرے مالک کی ہیں. اگر میں اور آپ فاتحہ کا احساس اپنی زندگی میں لے آئے نا تو ہماری عبادت میٹھی ہو جائے, کیونکہ عبادت کی روح شکر ہے اور عبادت استعانت میں ڈھلتی ہے. اور آپ کو مجھے سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی سب سے پہلی قسم دعا سکھا دی ہے. نمازوں سے وہ نہیں ملتا جو دعاؤں سے مل جاتا ہے. کب؟ جب نماز روکھی نماز ہو. اور اگر آپ دعا کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں, ایک دن کی نمازیں آپ کے میرے دل کی دنیا بدلتی ہے. تو اس وقت میں اور آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ اس سورۃ فاتحہ کو میرے دل پہ اتار دے, میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں. اللہ مجھے تیرے ہونے کا یقین ہو جائے, تو میرے لیے جو کچھ کرتا ہے تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں. یہاں سے ایک تحریک ملتی ہے. اور آپ کو میں اگر کہوں نا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے پورے قرآن کا پیغام لے لیا تو یہ بات چھوٹی نہیں. اگر آج کے بعد ہمیں موت ہی آ جائے تو ہم نے پورا پیغام لے لیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کے جیو اور اس کو مالک سمجھو, اس کے آگے جھکو بھی, اس کے حکموں پہ چلو اور اس دنیا سے ہدایت کے ساتھ زندگیاں بسر کرو. پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کتنی خوبصورتیاں آئیں گی. پھر آپ کو مجھے ہدایت کے سفر پہ چلتے ہوئے کوئی روک نہیں سکے گا. آپ دیکھیں کہ ہمارا ہدایت کا سفر سیدھا نہیں ہوتا. یہ جو لفظ ہے نا صراط مستقیم, اگر آپ اس کو اپنی مائنڈ میپ کے ساتھ دیکھیں تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہوتا, یہ کرس کراس ہے. کرس کراس اس طرح, جیسے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. آپ جب بھی کے سفر پہ جائیں گے نا, تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وہاں کوئی نہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ آئے گا اور آپ کو خطرہ ہوگا کہ آپ وہاں سے پلٹ جائیں. مثلا آج بڑے شوق سے آپ اس جگہ آ کے بیٹھے, آپ نے نیتیں کی, آپ نے قربانیاں دی, آپ نے اپنا آرام چھوڑا, اپنی جاب چھوڑی, آپ نے بچوں کو سیٹل ڈاؤن کیا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, آج پہلا دن ہے, ابھی شوق بھی ہے, ابھی جذبہ بھی ہے. یہاں بیٹھ کے تو آپ کہیں گے انشاءاللہ آپ لگتا ہے ٹھیک جگہ آ گئی ہوں, لیکن گھر جاتے ہی کوئی ایک ایسا مسئلہ اٹھ جائے گا کہ کل آنا بھی مشکل ہو جائے گا, عین وقت پہ آپ کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے, تیار رہیے گا کل کے لیے, عین وقت پہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا ایشو کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں. فوراً سوچئے, اگر ایک مائنڈ میپ ہے ہم آپ کو دکھائیں گے نوشین, اگر آپ کے پاس ریڈی ہیں چیزیں تو بعد میں ہم دکھا سکتے ہیں, جیسے کیونکہ مجھے اسکرین پیچھے نہیں دکھتی تو یہ سب چیزیں آپ کو ہم انشاءاللہ بریک کے دوران دکھائیں گے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ دکھائیں, لیکن ابھی تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ہے. آپ نے میں نے اپنے لیے یہ وعدہ کرنا ہے اس وقت خود سے, کوئی فیصلہ کرنا ہے اسی کلاس روم میں بیٹھ کے کروں گی, کوئی اچھا سا فیصلہ کریں, کوئی اچھی سی نیت کریں. ایک اور نعمت آج میرے دامن میں آ گئی, میرا سر اور جھکنا چاہیے, میں اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دوں, یہ قرآن میری زندگی بن جائے, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نیا جیون لیں گے, پھر آپ کی زندگی میں واقعی وہ خوبصورتیاں آئیں گی جس کا آج آپ نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا. جب آپ اپنے دل میں, جب آپ کے دل میں یہ سارے جذبے آ گئے, اب اس کے بعد سورت بقرہ شروع ہوتی ہے. تھوڑی سی بات سورت بقرہ کی ابھی رکھتی ہوں, بعد میں انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور وہ کیا ہے کہ سورت بقرہ قرآن کی چوٹی ہے, پورے قرآن پاک میں اس ایک سورت سے بڑی کوئی سورت نہیں, سب سے لمبی سورت ہے, احکامات زیادہ ہیں, منع کی بھی چیزیں بھی زیادہ ہیں. مدنی دور کے بالکل شروع میں نازل ہوئی تھی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کے حالات اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سورت پڑھنے کو ملتی ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس وقت تو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, ترتیب کے اعتبار سے تو یہ 12 سال کے بعد کی نازل ہوا سورت ہے, تو یہ فرق کس بات کا ہے؟ تو اس فرق کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ سورت بقرہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مدینہ کی مسلم اسٹیٹ کا آغاز تھا, وہ مسائل جو اس وقت پیش آئے. آج بھی جب ایک شخص قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو اس کی زندگی واقعی ایک دو راہے سے گزرتی ہے. اس وقت مجھے آپ کو اس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے, کیا کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ لیں. تو سورت بقرہ کے سارے واقعات کو پڑھتے وقت چند باتیں رکھیں, انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو دکھائیں گے کچھ چیزیں جس کی روشنی میں آپ کچھ چیزوں کو سمجھ بھی سکیں گے. لیکن اس وقت میرے آپ کے لیے سورت بقرہ کو شروع کرنے کا جو سب سے بڑا موٹیو ہے وہ کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بندگی میں آنا ہے. سورت فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعائیں کی ہیں نا, ان دعاؤں کی قبولیت اور اس کا جواب کیا ہے, آپ اپنے آپ سے کہیں. آپ نے بڑے تڑپ کے کہا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کہتے ہیں آر یو سیریس, ریئلی ڈو یو وانٹ ٹو بی گائیڈڈ, تمہیں ہدایت چاہیے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, الف لام میم. سارٹ آؤٹ کر لیجئے, پیچھے سے لے جائیے ان کو. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم, دیکھیے سورت کا آغاز جن الفاظ سے ہے ان کے معنی ہی نہیں پتا. کس کو پتا ہے اس کے معنی؟ اللہ عالم بمرادہ, صرف اللہ جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے. اللہ نے اپنے نبی تک کو نہ بتایا, ہاں بس اتنا کہہ دیا کہ ہر ایک لفظ پہ اجر ہے 10 نیکیوں کا. یہاں سے کیا پتا چلتا ہے مجھے آپ کو؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے مجھے آپ کو کہ ہم قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. عرب جن کو اپنے کلچر پہ مانتا, جن کو اپنے بڑے پن پہ مانتا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بے بس کر دیا, الف لام میم لے کے آؤ اس کا جواب, نہیں لا سکے کیونکہ ان کی زبان میں اس لفظ کے کوئی معنی بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو شروع کر کے ہماری ہدایت کی دعا کا جواب دیا کہ تم واقعی ہدایت چاہتے ہو, تو فرمایا یہ ہے وہ اللہ کی کتاب, اس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے. جو اب جو کو تو بعد میں دیکھیں گے, تھوڑی سی بات یہاں کروں گی کہ ہدایت کا نقطۂ آغاز اس کتاب کے کھلنے کے ساتھ ہوا. آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو کتاب پڑھنی پڑے گی. علامہ اقبال کے اشعار میں اس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھے بغیر تم نہیں ہو سکتے. تم اسلام کو نام کی حد تک نہیں لے سکتے, تمہیں اس کو حقیقت میں اپنی زندگی میں جگہ دینی پڑے گی. کس طرح سے دینی پڑے گی؟ کچھ کام ہیں. میں ایک اسٹریچ میں وہ آیتیں پڑھوں گی جن کو پڑھنے کے بعد ایک سچے مومن کا تصور مکمل ہو جاتا ہے, اور اس میں ترتیب بھی ہے. ترتیب کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, جو کتاب تم پر نازل کی یعنی قرآن, اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم, یہ ہیں لوگ جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پہ ہیں. واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح پانے والے. ہدایت کے اعتبار سے پہلا گروہ, دعا بہت ساروں نے مانگی. اگر آج کے سب مسلمان 5 وقت کے پکے نمازی ہو جائیں تو آپ کہیے کہ روز 1 بلین سے زائد لوگ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں نا. اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ جب سارے 5 وقت نماز پڑھنے لگے. چلے روز کی 1 نماز صحیح, کیا سب کی دعا قبول ہوتی ہے؟ سب کی دعا قبول ہوتی بھی دکھتی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہدایت کی دعا کا تعلق طلب سے ہے. لکھیے گا, ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے. بغیر طلب کے ہدایت کا مانگنا ایسی بات ہے کہ جس چیز کا آپ کو نام بھی نہیں پتا آپ اس کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں. جتنی طلب اتنا تقویٰ, اتنی ہدایت. آپ کئی لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے؟ مائیں اپنے بچوں کی ہدایت کی دعا کرتی ہیں, بیویاں شوہروں کی ہدایت کے لیے تڑپتی ہیں, شوہر اپنی بیویوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں. پھر کیوں نہیں ملتی ان کو؟ اس لیے کہ وہ خود نہیں مانگتے. اس کو ایسے سمجھیے کہ بچے کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ ماں نہیں ڈال سکتی جب تک بچہ نہیں کھاتا. آپ نے دیکھا ہوگا جب مائیں زبردستی کرتی ہیں تو بچے اگل دیتے ہیں, تھوک دیتے ہیں, منہ سے نکال کے پھینک دیتے ہیں. ایک کھانے کا لقمہ ایک بچہ اپنی مرضی کے خلاف نہ لے, پانی کا گھونٹ دیں اور وہ باہر نکال دے, تو آپ ہدایت کیسے اڈیل کے دیں گے؟ ہدایت کے لیے خود اپنے اندر طلب ہونی چاہیے. کتنے ہی لوگوں کے لیے امام کعبہ ہر سال دعا کرتے ہیں, اللہم اہد المسلمین, اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے. آپ ان کی دعائیں سنا کریں, اے اللہ اصلح شباب المسلمین, اللہ مسلمانوں کے جوانوں کی اصلاح کر دے. پھر کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے. تو آپ خود سے پوچھئے, کیا طلب ہے؟ تڑپ ہے؟ جس دن آپ کے اندر یہ طلب آ گئی نا کہ میں نے خود کو بدلنا ہے, تو مبارک ہو آپ کو, آپ متقی بن گئی, تقویٰ آ گیا. اس کے بعد یہ سفر تو چلتا ہی رہے گا. جب میں اور آپ خود کو بدلنے کی نیت سے اس قرآن کو پکڑتے ہیں نا, تو پھر یہی قرآن ہمارے لیے واقعی زندگی بنتا ہے, ورنہ صرف ختم کرنے کے لیے اور ثواب کے لیے پڑھنے سے تو بات نہیں بنتی. دوسرا وہ گروہ ہے جن کو سرے سے ہدایت کی طلب ہی نہیں. یا تو وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے, یا اللہ کے کلام کو, اللہ کی بات کو نہیں مانتے. تو فرمائے, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے, خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا, اور وہ سزا کے مستحق ہیں. یہ دوسرا گروہ ہے, بد نصیب, بد ہے. اللہ نے ان سب کو ایک ہی طرح کے پیار کے ساتھ پیدا کیا, لیکن ان لوگوں نے اللہ کے وجود کو نہیں مانا. یہ وہ لوگ ہیں جو کٹر کافر تھے, کٹھور تعصب تھا دلوں میں. نبی کے ساتھ رہتے تھے, رشتے داریاں بھی تھیں, لیکن تعصب تھا, باپ دادا کی محبت آڑے آ گئی. آج بھی وہی شخص ہدایت پہ نہیں آئے گا جس کے دل میں تعصب ہوگا, جو خود کو بڑا سمجھنا چاہے گا. میرے آپ کے لیے اس میں کیا عمل ہے کہ اپنا جائزہ لیں, مجھے ہدایت سے روکنے والی کیا چیزیں ہیں, میں کن چیزوں کے پیچھے پڑ کے اللہ کے پیغام کو ڈال دیتی ہوں پیچھے. دیکھیے یہ انکار ایک دن میں نہیں ہوتا. ہم کہتے کافر, کون کافر؟ جس کا نام ڈس بلیور ہے, جس کے مذہب کے خانے میں اسلام نہیں لکھا. نہیں, ایک انسان جب بار بار اللہ کے حکم کو یہ توڑے گا نا, تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا. نماز کا منکر کافر, روزہ نہ رکھنے والا شعور کے ساتھ جانتے بوجھتے وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. تو مجھے آپ کو اس چیز کی دعا کرنی ہے کہ میرے مالک تو ہمیں اسلام کی محبت ہے. پھر اس کے بعد اب ایک تیسرا گروہ ہے, تھوڑی سی بات کر دوں تو آپ کو ہوگا. آپ سب کی نظروں سے بھی مجھے فرق پڑتا ہے. ایک تو اسکرین پہ کچھ نہ بدلیں بیچ میں جب تک کہا نہ جائے, ٹھیک ہے. دوسری جو ساتھی آتے جاتے ہیں ان کو آنے جانے میں آپ لوگ نہ دیکھیں, کیونکہ اس سے میری بھی توجہ بھٹک جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ مکہ شہر, مکہ میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے نا, تو جو مسلمان ہوتا اس کو سزا ملتی, کوڑے پڑتے, تکلیفیں دی جاتی. اب یہ ظاہر بری کیفیت تھی, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ مکہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا. منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جو دنیا کے فائدے بھی نہ چھوڑنا چاہے اور اسلام کے فائدے بھی لینا چاہے. جس کا دل دنیا میں ہوتا ہے وہ سوچ کے اسلام کی طرف آتا ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو وہاں جا کے حالات تھوڑے بدل گئے, مسلمان تھوڑے سے آسودہ ہو گئے, اور فتح بدر کی صورت میں مسلمانوں کو غلبہ بھی مل گیا. تو کچھ ایسے لوگ اسلام کی چار دیواری میں آنے لگے جو ذاتی مفادات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اب آگے سے آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک اسی گروہ کا تذکرہ ہے. اپنی انگلیوں پہ یاد کر لیں, پہلی 5 آیتیں پکے مومن, آیت نمبر 6 اینڈ 7 پکے کافر. کتنی بنی ٹوٹل آیتیں؟ 7. اور اب 8 سے 20 کتنی بنیں گی؟ 12. طویل آیتیں منافقوں کے لیے. کیوں؟ اصل میں منافق ہی ہیں جو اس معاشرے کا ناسور ہے. اسلام کو کافر اتنا نقصان نہیں دے رہے آج بھی جتنا مسلمان نما کافر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. میں ایک سٹریچ میں یہ ترجمہ پڑھتی ہوں, پورا فوکس رکھیے, پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, حالانکہ وہ مومن نہیں, وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے, ان کی محبتیں, ان کی وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ مفادات کا بندہ, یاد رکھیے, جو مفاد پرست ہو, جو دنیا کو بھی اچھا رکھے, رکھنا چاہے اور آخرت کو بھی اچھا رکھے اور اپنی مرضی کا دین چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے منہ سے خود کو مسلمان کہنے سے بات نہیں بنتی, مگر دراصل یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا, اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اگر ایک ایک صفت کے نیچے آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں نا, یا 1, 2, 3 لکھتے جائیں, تو آپ کو یہاں سے ایک لمبی لسٹ ملے گی. منافق کون؟ جو اصلاح کے نام پر گناہوں کو عام کرتے ہیں. کبھی آپ نے لوگوں سے سنا فلاں فلم بڑی نصیحت آموز ہے, فلاں ڈراموں سے بہت گھرداری سیکھ لی, فلاں کوئی بات نہیں دکھی انسانیت کی خدمت ہے. یاد رکھیے, جب کوئی غلط چیز کو اوپر شوگر کوٹڈ کر کے اچھا کر کے پیش کرے, یہ ان لوگوں کی بات ہے. آج میرے آپ کے لیے بھی ان ساری چیزوں کو سنتے وقت اور سناتے وقت اصلاح کا موقع ہے. کیا میرا بھی یہی حال تو نہیں؟ کیا میری زندگی میں جھوٹ تو نہیں ہے؟ آپ بتائیے ذرا, ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا کے فائدے ملے, اور جھوٹ بول کر ہم لوگوں کو راضی کر لیں اور اللہ کو ناراض کر دیں, یاد رکھیے کہ وہ چیز کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال کا ذریعہ ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کی ایک اور عادت کیا ہے, کہ یہ دو رخے ہوتے ہیں. ان کی زندگیوں میں بیماری ہیں. منافق دل کا روگی ہوتا ہے. جیسے جسم میں دل کی بیماری خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے, بالکل موت قریب سمجھی جاتی ہے جب ایک بندہ ہارٹ پیشنٹ ہو. کینسر کا مریض بھی تب ہی مرتا ہے جب اس کا دل بند کر, دل کام کرنا چھوڑتا ہے. اصل میں معاملہ دل کا ہی ہے. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں آج؟ آپ کی عقل نے نہیں آپ کو بلایا, آپ کے دل نے آپ کو بلایا. اسلام کا سفر دل کے راستے سے شروع ہوتا ہے, اور یہ قرآن کا پیغام اللہ کے نبی کے قلب اطہر پہ آیا. اسی بارے میں ہم پڑھیں گے, اللہ قلبی کا تو یہ دل اس قرآن کی آماجگاہ بن جائے, تبدیلی آتی ہے. دعا کرے اپنے لیے بھی, میں بھی کرتی ہوں, اللہ میرا دل بدل دے, اللہ میرے دل سے نفرت کر دے برائیوں کی, اللہ میرا دل ایسا خوبصورت کر دے کہ بس جب میں اس کے اندر دیکھوں مجھے اس وقت تیری مجھے تیری تڑپ لگ جائے, واقعی میرے دل میں وہ سب چیزیں نکل جائیں کہ جس کو میں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں. اور آپ دیکھیے گا کہ جب یہ سب کچھ آ جاتا ہے نا, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسانیوں کے فیصلے کرتے ہیں. اے اللہ, تو ہماری ساری ظاہری باطنی اندر کی باہر کی بیماریوں کو دور کر دے. فرمایا, خبردار, حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. کیا پتہ چلا کہ منافق بے شعور ہوتا ہے. مجھے اسی سے بہت خوف آتا ہے. آپ بھی سوچیے, کسی کو کوئی بیماری ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں بیمار ہوں, پرہیز نہیں کرے گا نا, دوا نہیں کھائے گا نا, علاج نہیں کروائے گا, کیا پتہ ہم بھی منافق ہوں. آپ کو تو 70 سے زائد صحابہ اور صحابیات خود پر نفاق کا شبہ رکھتے تھے, اور حدیث میں آتا ہے نفاق سے کوئی اپنے آپ کو مبرہ نہیں سمجھتا سوائے منافق کے. یعنی منافق کہتے نہیں میں منافق نہیں ہوں. اس کے علاوہ سچے مومنوں کو تو ہر وقت دھڑکا یہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم نفاق پہ نہ ہو. تو اس کے لیے انسان کو وہ ساری سمٹمز ڈھونڈنی ہے جس کا ان آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے. فرمایا, اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ, تو انہوں نے یہی جواب دیا. کیا جواب ہے؟ انومنو کما من السفہا, کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ الا انہم السفہا, خبردار, حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں. دیکھیے, جن کو اللہ بے وقوف کہے آپ ان کی عقل کی بات کیسے لے سکتے ہیں؟ تو منافق کم عقل ہوتا ہے. کم عقل کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو ہوتا ہے, وہ خود کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے. 400 BC کی, مولوی صاحب کو پتا بھی نہیں چلا, بیوی کی آنکھوں میں دھول جھونکتی, پارٹنر کو پتا بھی نہیں چلا, سٹور والے سے غلط کوپن چلوا لیا, غلط عمر لکھا کے ٹکٹ لے لیا, بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہاں کا بچا ہوا آگے کسی گیٹ پہ روک لیا جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹریولنگ کے دوران, ایک جگہ سے آپ بچ بھی جائیں نا, تو آگے کسی اسکینر میں آپ کی وہ چیز آ جائے گی جو جانے کی اجازت نہیں ہے. کبھی نکل جائے تو انسان کا حوصلہ کھلنے لگتا ہے, کہتے کوئی بات نہیں, پہلے بھی لے آئے تھے اب بھی لے جاتے ہیں. منافق کو دنیا میں بہت کے بعد پھر چھوڑ دے. اسی طرح اللہ سبحان, اسی لیے اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی عادت کیا ہے. آیت نمبر 14 سے دیکھیے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, جب یہ اہلِ ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں, اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. دیکھیے, دوگلی پالیسیاں, محبتوں کے, وفاداریوں کے وعدے سب سے, اور وفادار کس کے؟ اپنے مفاد کے. مت سمجھیے کہ منافق دنیا داروں کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے. آپ دیکھیں گے جتنی دوستیاں نفاق پہ مبنی ہوتی ہیں نا, دو دوستیں آپس میں بیٹھیں گی تو تیسری کی برائی کریں گی, تیسری کے ساتھ بیٹھیں گی تو چوتھی کی برائی کریں گی. سچی محبت, سچا دین آتا ہے نا, تو کبھی انسان اپنے ساتھی کی برائی تیسرے سے نہیں کر سکتا. اگر میں اور آپ اپنے اندر ایسی کوئی بات محسوس کرتے ہیں تو اس آیت پہ غور کیجیے کہ ہمارے اندر ابھی تک نفاق کا کیڑا تو نہیں لگا ہوا. اور فرمایا, جب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں, اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے, اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے, اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, ہائی لائٹ کیجیے گا اس کو, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. اس آیت پہ تو چند آنسو اگر ہم بہا لینا تو بہانے چاہیے. ہدایت کے طلبگار بن کر گھر سے نکلے اور گمراہی خرید کے لوٹے. ان کی زندگی کا شروع کا سفر ہدایت والا تھا, کچھ سالوں میں تھک گئے, پھر ایسا ایسا ہدایت کے راستے کو چھوڑا, ڈی ٹریک ہوتے ہوتے گمراہی کی روڈ پہ چڑھ پڑے. اچھا خاصا اللہ نے زندگی میں قرآن ڈال دیا, دین ڈال دیا, اسلام کی محبت آ گئی, راستہ اچھا بن گیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بور ہو گئے. ان کو لگا ہم بہت ٹو مچ ہو گئے ہیں, ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے, ہم ٹھیک نہیں کر رہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے انڈیکیٹر دیا، اور کبھی تو وہ بھی نہ دیا، اور ہدایت کی روڈ سے وہ اتر گئے، ایگزٹ لے لیا۔ کتنی بدبختی ہے کہ ایک انسان سمندر کے پاس سے پیاسا نکل جائے، گھر کے باہر نہر بہتی ہو اور پیاس سے کوئی مر جائے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے نصیب میں ہدایت تھی، آئی، کچھ دن رہی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تو پھر گھر کی چیزیں بکتی ہیں۔ سب سے پہلے کون سی چیزیں لوگ بیچتے ہیں؟ جو کم کم استعمال ہوتی ہیں، بیکار۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر جب نوبت یہاں تک آ جائے، تو پھر وہ بھی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں جو بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ جب لوگ ایمان کو سستا سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ایمان بکتا ہے، سب سے پہلے ہدایت بکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مجبوری دنیا میں آئی، سب سے پہلے ہدایت کی کال ختم۔ قرآن کی کلاس شروع ہوئی، دوسرا کوئی مطالبہ شروع، سب سے پہلے وہ کلاس جائے گی۔ دو مہمان گھر میں آتے ہیں، ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمارا کتنا اس سے دین کمزور ہو جاتا ہے، تو خود سے یہاں اپنے آپ سے چند باتیں کریں۔ جب میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو میں کیا بیچتی ہوں؟ ایمان کا سودا کر کے آ جاتی ہوں، خالی ہاتھ کے، بیکار پڑا ہوا تھا، اس کو بیچ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت ابو جہل پہ ہوتی ہے، ابو لہب، ابو طالب، کتنے قریب رہنے والے لوگ تھے، اللہ کے نبی سے فائدہ نہیں لیا انہوں نے۔ ایک دیوار تھی ابو لہب کی اور اللہ کے نبی کی، لیکن تب بچے دا ابو لہب میں وطن۔ وجہ اس لیے کہ اس کے نصیب میں ہدایت ہوتی تھی، لیکن اس نے مانگی نہیں، اس نے اپنا منہ ہی نہیں کھولا، اللہ نے اسے پلٹا لی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایسے لوگ جو ہیں، فما ربحت تجارتہم، یا بڑا مزے کا نقطہ ہے، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہدایت چھوڑتے کیوں ہیں؟ دنیا کے فائدے کے لیے۔ چلو قرآن چھوڑ دیتے ہیں، جاب کر لیتے ہیں، 1000 کرون روز کا آئے گا۔ اللہ کہتے فما ربحت تجارتہم، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں 1000 ملے گا نا ادھر سے۔ اگر تم نے اللہ کے دین کے مقابلے میں یہ لیا ہے، تو 1500 کا خرچہ رات کو آیا کھڑا، ایک دن میں اکٹھا نہیں آئے گا، مہینے کے بعد اکٹھی کہیں نہ کوئی پڑ جائے گی پھٹی، اللہ تمہاری برکت اتار دے گا، اللہ چھین لے گا تم سے۔ میں اور آپ اللہ سے بچ کے نہیں جا سکتے، سیدھے بن کے جیئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسی میں خیر لے لے، اسی میں خیر دے دے، ہمارے ساتھ کبھی بھی مقابلے پہ نہ آنا۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آگے دو مثالیں دی ہیں، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ کہہ کر بتا دیا کہ ایسے لوگ اب کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، ایسے لوگوں کو راستہ نہیں ملتا۔ دیکھیے جو بھولا ہوتا ہے نا، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی بتائے گا تو اس کو وہ آ جائے گا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بھولے بن جاتے ہیں، جن کو پتہ ہوتی ہے یہ چیز ہے، پھر جب بھولے بنے نا، آپ جب کان لپیٹ لیتے ہیں نا اپنی ہدایت سے، تو اللہ پھر آپ کو نہیں سناتا۔ کانوں میں آوازیں آتی ہیں، دل پہ نہیں آئیں گی۔ اب اگلی آیتوں میں دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال سمجھ لیجئے، نفاق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ نفاق ہے کہ جس میں دل میں اسلام ہی کوئی نہیں، مثلا ایک لڑکا صرف ایک لڑکی سے شادی کے لیے مسلمان ہوا، یا ایک لڑکی نے کسی جگہ دین کے نام پہ کوئی بات مجبوری تھی، اس کو اڈاپٹ کر لیا، میری اس لڑکے سے شادی ہو جائے اس لیے میں دیندار ہو جاتی ہوں۔ اس کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ تھی ابھی، اب کیا ہوا، وہ تو دل سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ دوسری قسم کا نفاق کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ دل میں کوئی گلہ نہیں ہے اللہ سے، دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمل کی کمزوری ہے۔ پہلی قسم کا شخص پکا کافر، اور دوسری قسم کا شخص یہ عملی منافق۔ آپ کو اپنے ارد گرد کون دکھتے ہیں؟ آج کے مسلمان الحمدللہ گیا گزرا دور ہے، پھر بھی دل کا نفاق نہیں ہے۔ ہاں، عمل کا نفاق عام ہے، ہم اپنے عمل کے وقتوں میں پیچھے ہوتے ہیں۔ اب اس شعور کے ساتھ ان دونوں مثالوں کو سنتے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارن، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا، یہ بہرے لوگ ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ پلٹیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ نے دیا ان کو دین لیکن یہ پلٹ گئے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے, اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے, چمک سے ان کی حالت سے ہو رہی ہے, گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی ان کو محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تھا ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا, یعنی اس کو ختم کر دیتا. یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ کون لوگ تھے کہ جی تک پیچھے پلٹ گئے؟ آپ اور میں اپنا جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں, ان باتوں کو سنتے ہوئے کبھی کسی دوست کا خیال نہ لائیے, کسی رشتہ دار کی طرف نہ سوچیں. آپ اور میں خود سے پوچھیں, کہیں میں منافق تو نہیں؟ میرے دل میں نفاق کا کیڑا تو نہیں ہے؟ کیا میں دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی وجہ سے دین تو نہیں چھوڑ دیتی, اسلام کے پیچھے تو نہیں ہو جاتی؟ انشاءاللہ جتنا مجھے آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا نا, اتنا اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھولے گا. ایک دعا کر لیتے ہیں اللہ کے نفس سرائی, کہ اللہم انی اعوذ بکا من النفاق. اس میں دو تین چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ اپنے لفظوں میں یہ دعا لکھ لیں, نشق میں لکھ لیجئے, انگلش میں لکھ لیں, اردو میں لکھ لیں, کہ اللہم طہر قلبی من النفاق, اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیں. اور دن رات میں جب کبھی خیال آئے, اور جب آپ کا دل آپ کو کہے کہ میں صحیح نہیں کر رہی, اس وقت یہ نہیں تھا مجھے کرنا, بس اس وقت چپکے سے یہ دعا مانگ لیں. ابھی مانگتے سب مل کے مانگیں, اللہم طہر قلبی من النفاق. آپ کو پتہ نہیں آپ کیا مانگ رہے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہارٹ اٹیک سے بچانا, اللہ میرے بند ہو جائے, تو ہمیں بہت بات سمجھ آئی ہے نا. ہدایت کو بھی ایسی سمجھیں, نفاق کو سمجھیں. یہ دل کا کولیسٹرول ہے, دل کے اندر جب ہے نا تو پھر دل کام کرنا چھوڑتا ہے. اسی طرح جب نفاق آتا ہے نا, تو اس نفاق کی وجہ سے ہمارے سے نیکیاں کرنی مشکل ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں مشکل لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نفاق کو پورا کرے, نفاق کو نکال دے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ سورت بقرہ کا ایک حصہ پورا ہو گیا, جس میں تین قسم کے گروہوں کا تذکرہ تھا. میرے آپ کے لیے پہلے ہی دن کرائیٹیرین کھل گیا, تم کون ہو, کس مرحلے پہ ہو, اپنے آپ کو پہچانا, گھر جا کے آپ نے سوچنا, کوئی کسی دوسرے کو نہ کہے, خود سے پوچھے. اس کے بعد اب ہمارے سامنے رکوع نمبر 2 اور 3 جو شروع ہو رہا ہے نا, آپ کہہ لیجئے کہ سن 12 ہجری یعنی مکہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں, جتنا قرآن مکی دور میں نازل ہو چکا تھا نا اس کا خلاصہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسکس آف اسلام, فنڈامنٹلز آف اسلام, یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ چیزیں جو جہاں سے اسلام کا پیغام شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے. آئیے پڑھتے. پہلے تو آپ اس پکار کو اپنے دل پر لیجئے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے رب کی. سب سے پہلی دفعہ انسانیت کو اللہ نے پکارا ہے, نوٹ کر لیں اس نقطے کو. یہ پہلا پیغام ہے رب کا اپنے بندوں کے نام. ترتیب کے اعتبار سے یہاں پہلا حکم بھی آ رہا ہے, وہ کہ سعبدو. بات سمجھ رہے ہیں؟ پورے قرآن میں آپ کو سینکڑوں احکامات ملیں گے, پہلا حکم کیا ہے؟ بندگی کرو. سورۃ فاتحہ میں کیا تھا؟ ایاک نعبدو. تو آپ کو اس بات کا دوبارہ احساس دلایا گیا کہ بندے بن جاؤ. اور بندگی میں کیا ہے؟ عبادت, اطاعت, غلامی. ریچولس بھی ادا کرو, نماز بھی پڑھو, اس کے بعد اس نماز کا جو اثر ہے اس کو اپنی زندگی میں بھی لاؤ. اور تیسری چیز, اس کے بعد عاجز بھی رہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عبادت کا یہ رنگ ڈال دے. پھر اس کے بعد فرمایا کون سا رب؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے, وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا. یہاں سے باہر نکلیں گے نا تو یہ خوبصورت سبز گھاس والے میدانوں کو دیکھیے گا. آپ کبھی گاڑی میں بیٹھ کے دور سے دیکھتے کیسا لگتا ہے جہاں بیٹھے ہیں باہر، کتنے خوبصورت پارک ہیں. میں جب دور سے ادھر گاڑیاں بھی مڑتی ہیں نا تو میں سوچتی ہوں کہ کیا کوئی کارپٹ ہوگا، اتنی نرم گھاس، اتنا کھلا ہوا رنگ، یہ کس نے بنایا؟ کیا گورنمنٹ نے یہاں بیج ڈالا؟ چند دن پہلے تو نہیں تھا نا، برف سے بھری ہوئی جگہیں آج سبز کیسے ہو گئی؟ کل لذی، جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، پس جب تم یہ جانتے ہو تو اور دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. یعنی رب نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے رب کو بھی، تمہارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا. یہاں سے انسسٹر ورشپ کا خاتمہ ہے. آج بھی بہت بڑا بت جو میں اللہ کی بات ماننے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے نا، وہ خاندان پرستی ہے، برادری، قوم. ہمارا خاندان یہ کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی یہ روایات. آج جتنی شادی بیاہ کی رسومات ہیں اور مرنے جینے کے موقع پہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اور رشتے ناطے کرنے کے جو ہمارے معیار ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہی ہیں کہ ہم شروع سے یہ کرتے آئے. مکہ والے سب مسلمان ہو جاتے اگر یہ بت نہ ہوتا، کہ باپ دادا کیا کہیں گے. ابو طالب کی زبان سے بھی تو آخر میں یہی نکلا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں. میں اور آپ آج سے ہی لکھ لیں، یہ قرآن مجھ کو ڈائریکٹ انسٹرکشنز دے رہا ہے. آج تک خاندان، ماں باپ، ایون آپ کے پیرنٹس، ایون آپ کے شوہر، ایون آپ کی فیملیز، آپ کو کسی ایسی بات کا حکم دے دیں کہ جو اللہ کے اس حکم سے ٹکرائے، تو بڑے پیار سے سوری کہہ کر آپ نے اللہ کے حکم کو ماننا. یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے. مجبور نہیں ہونا لوگوں کے ہاتھوں، اللہ کے اوپر نظریں لگانی ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف دیکھو. اور رہ گئی بات کہ یہ قرآن، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے معنی دیکھ ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے دوستوں کو، ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا. دیکھیے کتنا بڑا نقطہ ہے. آپ اپنی نان مسلم فرینڈز کو یہ بات بتا سکتی ہیں، 1400 سال پہلے کی اتری ہوئی کتاب، 37 ایئرز اوپر اور ڈال لیجئے، اتنی سینچریز پہلے کی یہ قرآن آپ اور میں ابھی تک پڑھ رہے ہیں. ہم نے ابھی تک اس کی 22 آیتیں اور 7 پیچھے سے لے لیجئے، 29 ورسز پڑھی. اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ کو کوئی ایک آیت پڑھتے سنتے وقت یہ لگا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں؟ ہاتھ کھڑا کر دیجئے، آپ کے میں کیوں آ گئی، مجھے پرانی باتیں پڑھا رہے ہیں؟ نہیں لگا نا، ایور نیو. یہ قرآن کی خوبی ہے. آپ 100 سال پرانی انگلش کھولیں، مجھے نہیں پتا نارویجین 100 سال پہلے تھی بھی کہ نہیں، کبھی پرانی نارویجین پڑھی ہو، فرق لگتی ہے نا. یہ قرآن آپ کو پرانا لگتا؟ آج پھر ایسے ہی لگ رہا ہے نیا قرآن ہے. یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے. تو اس قرآن کے مقابلے میں کوئی نئی چیز نہیں لوگ لا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات پر شک ہے، یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری یہ ہماری نہیں ہے، تو اس کے معنی دیکھ ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً نہیں کر سکو گے. کوئی میٹنگ بلا لو، سیمینار بلا لو، پڑھو، تم اس قرآن کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وعدت للکافرین، اس پہ ہائی لائٹ کر لیں. جہنم مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مہیا کی گئی، جو تیار کی گئی منکرین حق کے لیے. یہ تو کچھ مسلمانوں کو شوق ہے جہنم میں کودنے کا. مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو آگ سے دور کرنے کے لیے تو مسلمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر کو ہماری وجہ سے اسلام میں بدلوا دے. تڑپ کے ایک دعا تو کریں ذرا. جس جس نان مسلم کو آپ جانتی ہیں، آپ کے سکولوں میں، آپ کے فرینڈز، آپ کی کولیگز، آپ کے گھروں میں آنے والے، کام کرنے والے، شکلیں سوچ سوچ کر ان کے لیے دعا کریں کہ مالک ان کو کفر سے اسلام پہ لیا. اللہ ان کو مرنے سے پہلے اپنی پہچان کرا دے. اللہ ان کی زبان سے کلمہ جاری کرا دے. اللہ کے نبی تڑپا کرتے تھے، آج میرے آپ میں تڑپ نہیں ہے. ہم نے اس شدت کو محسوس نہیں کیا. چند لمحے کے لیے ذرا اپنی انگلی رکھیے تو صحیح آپ کے پاس. چالا پڑتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے. کبھی روٹی پکاتے ہوئے بھاپ پڑی ہے, کبھی چائے کا پانی ابالتے ہوئے بھاپ پڑی ہے. سوچیے کیا بنے گا اس وقت جب لوگ آنکھ میں جلیں گے. ہم کیسے آرام سے جی سکتے ہیں لوگوں کو ایسے برے کام کرتے دیکھ کر. تو اپنے لیے ایک ایکٹیویٹی لکھیں, آج کے بعد آپ نے اپنے دل میں یہ درد پیدا کرنا ہے کہ میں نے خود بھی آگ سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. جب یہ تڑپ آ گئی تو کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور اے پیغمبر, جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں, ان کو خوشخبری دے دو, ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے ملتے ہوں گے. جب کبھی کوئی پھل ان کو کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے, ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گی. امیجن کریں, خود کو لے جائیں جنت میں. کون سا فیوریٹ پھل ہے آپ کا, پسندیدہ پھل کون سا ہے آپ کی طرف سے؟ میں کچھ کہہ دوں, آم. کس کس کو اچھا لگتا ہے؟ سب کو اچھا لگتا ہے. آپ سوچیں جب جنت میں آپ کے سامنے آم آئے گا نا, تو اس کی شکل آم کی طرح کی ہوگی, کوالٹی بڑی خوبصورت ہوگی. یعنی وہ آم کسی ڈفرینٹ شیپ میں نہیں ہوگا. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ نئی چیز کو منہ نہیں لگاتے. جتنی بھی مزے کی چیز کو کہنا کھا کے دیکھا ہوں, کہتے میں نے نہیں کبھی کھائی, پہلے تم کھاؤ. آہستہ آہستہ پھر کبھی ڈیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا. آپ خود کو جنت کے باغ میں لے جائیں. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, آپ کسی باغ میں جائیں, ہاتھوں میں آم پکڑے ہوئے ہیں, مزے سے کھا رہے ہیں. اور جیسے عمل ہوں گے نا, ویسے بھی آم ہوں گے, ویسے بھی پھل ہوں گے. آج جو جتنے میٹھے عمل کر رہے ہیں نا, اتنا میٹھا پھل ملے گا. کڑوے ماحول میں نیکیاں کر لیں, آپ کے پھلوں کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا. آج بھی کہتے ہیں نا, جس زمین میں کھاد نہ ڈالی ہو وہاں کا پھل زیادہ مزے کا ہوتا ہے. اسی طرح پر میں خود سوچیں, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دے. پھر دیکھیے باغ, نہریں, لگ رہا ہے نا کوئی ریزورٹ ہے, کسی جگہ گئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے. چلیں, اللہ نے چاہا تو یہ سفر پورا ہو گیا تو پھر ہم چلیں گے کسی دن گھومنے. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ, اس کے لیے تو ہم سب تیار ہیں. مجھے بھی بہت شوق ہے, ہم جائیں گے انشاءاللہ مل کے, ایک ٹرپ بنا کے لے جائیں گے, جتنی بسیں بھرنی بھر لیں گے, کیونکہ ہم اللہ کی دنیا کو دیکھیں گے. اس قرآن میں آپ کو بہت دفعہ ملے گا فصیح فی الارض, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے. اب دیکھیے, پہلے اللہ کی بات تھی, قرآن کی بات تھی, پھر جنت کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کلیئر کٹ ہدایت کے باوجود لوگوں کو سمجھ کیوں نہ آئی؟ تین گروہوں کا تذکرہ پیچھے پڑھ لیا نا, اب چوتھے گروہ کا ذکر ہے, اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی. فرمایا, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے نہیں شرماتا کہ مچھر جیسے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے. جو لوگ حق کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے, اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا لگے. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت ساروں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو راہ راست دکھا دیتا ہے, اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, اللہ نے جسے توڑ جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو نقصان پانے والے ہیں, یہ ہیں فاسق. اس پہ تھوڑی سی بات کی ضرورت ہے. دیکھیے, منافقت دل کا روگ ہے. مجھے آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کسی کو منافق کہنے کی, لیکن فسق کے سر عام غلط کام کرنے والے, نیوڈ فلمیں بنانے والے کون ہیں, پروسٹیچیوشن کرنے والے کون ہیں, اپنے آپ کو نمایاں کر کے لوگوں کو گناہوں کی دعوت دینے والے کون ہیں, یہ سب فاسق ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم مچھر کے ساتھ فاسق کا ذکر آیا ہے. کیوں؟ بازار دو مختلف چیزیں ہیں. جس طرح مچھر ڈنک مارتا ہے نا, خون چوستا ہے کسی انسان کا, فاسق لوگ کسی سوسائٹی کے مچھر ہوتے ہیں. آج بھی آپ سڑک میں لگی ہوئی گندی تصویریں دیکھتے ہیں, اس سے نیوڈیٹی پھیلتی ہے, یہ فاسق لوگ ہیں. جو سرے عام گناہ کریں وہ نافرمان ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے نو کمپرومائز. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پیچھے کر دیتے ہیں کہ ان کا درجہ تو نفاق والوں سے بھی پیچھے. تو مجھے آپ کو اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو کھرچنا ہے، وہ لباس، وہ حرکتیں، وہ باتیں، وہ چیزیں جن کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر گناہ پہ دل جائے، یہ سب فسق کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سے نکال دے. آگے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بڑے پیار سے پکارتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ چار گروہوں کا ذکر پورا ہو گیا. اگر آپ ترتیب دیکھیں، دہراتی ہوں دوبارہ، سورۃ فاتحہ میں ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے کہا تمہیں چاہیے ہدایت، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ٹھیک ہے، آگے کتاب لینے آگے. آج آپ میں اسی لیے پڑھنے آئے کہ ہمیں ہدایت چاہیے. ہدایت کے اعتبار سے چار گروہوں کا ذکر جہاں پورا ہوا، نکلے چار گروہ تھے گھر سے ہدایت لینے. آپ سوچے نا، چار لوگ بیگ اٹھا کر کیوی پہ گئے کچھ لینے، لے کر کون آئے؟ متقین، کیونکہ ڈسٹریکشن نہیں تھی ان کی زندگی میں، دے ور فوکسڈ، ڈیڈیکیٹڈ. جب تک منزل پہ نہیں پہنچیں گے ان کو چین نہیں آئے گا. کچھ نے پہلے یہاں سے انکار کر دیا، سوری آئی کینٹ، میں اتنی دور جا کے واپس نہیں آ سکتا، وہ کافر تھے. تیسروں نے کہا چلو لیٹ ٹرائی اٹ، آئی ول ٹرائی. وہ نکلے، گئے تھے وہ آپ سے وہاں سے وہ چیز لینے جو ہدایت کی تھی. رستے میں ان کو ادھر ادھر اتنے خوبصورت منظر دکھے، انہوں نے کہا چھوڑو وہاں جا کے کیا کرنا ہے، ان پیسوں کو ادھر کیا لگانا ہے. راستے میں اسے فن خرافات لے دلا کر پلٹ گئے. اور چوتھے لوگ، جس نے چوتھا بیگ پکڑا تھا ہدایت خریدنے کے لیے، اس نے سر عام راستوں میں جا کر ایسی گندی حرکتیں کی کہ دوسرے بھی ان کو دیکھ کر کہنے لگے ان کو کیا ہوا. چار میں سے کس کو ہدایت ملی؟ ایک کو ملی. اللہ مجھے آپ کو وہ بنا دے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے ترتیب نوٹ کر رہے ہیں اگر آپ، تو پہلے انسان کا ذکر ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں ربط نہیں ہے. میں کسی مفسر کے بارے میں سن رہی تھی، اتنی بڑی تفسیر لکھی ہوئی، اور کہتے ہیں مجھے پورا قرآن ایک آیت لگتا ہے، کہ پوری آیتوں کو ایک سے دوسری سے جوڑتے جائیں نا، تو اس میں اتنا ربط ہے. ابھی تک چار گروہ تھے. اب ہر انسان کے دل میں خواہش ہے، جیسے آج آپ قرآن پڑھنے آئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کا پہلی دفعہ کا سفر ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، یا میں کون ہوں، میں دنیا میں کہاں سے آئی. بہت سارے لوگوں نے اس پہ سوال کیے. بچیوں میں کوئی مجھے بتا رہی تھی آپ میں سے کہ اسکول میں ان کو ایسی ویڈیوز دکھائی جاتی ہے جس میں ایولیشن ہے، اور جس کو وہ خود اب مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ بگ بین تھیوری سے سب چیزیں اب اس خود ہی ڈیٹیکٹ ہو چکی ہیں. تو ہر ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کبھی آپ کے بچوں نے بھی کیا ہوگا، امی ہم کہاں سے آئے. پہلے جب ذہن بڑے معصوم ہوتے تھے نا، تو مائیں کہہ دیتی تھی پری آ گئی، چاند آ گیا، یہاں سے آ گئی، وہاں سے آ گئی. آج تو سب کچھ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. تب پہلا انسان، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ میں اور آپ اپنے باپ سے ملنے والے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے سے تسبیح اور آپ کی تقدیس تم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے، یعنی اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کو مقرر کرنے سے انتظام بگڑ جائے گا، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے آپ کو یہ نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو آپ سے چھپائی گئی ہیں. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. جو لوگ فرسٹ ٹائم یہاں یہ حصہ سن رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہو سکتا ہے کہ یہ سب بات کہاں سے کیسے شروع ہوئی. تو یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو شروع میں یہاں جنات بستے تھے، اور جنات جو تھے وہ بہت شر پھیلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی ہوئی تھی، غلط کام کرنے کی بھی اور ٹھیک کرنے کی، لیکن انہوں نے اس آزادی کا غلط استعمال کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ پوری دنیا میں انہوں نے فساد پھیلا دیا. فرشتے آئے، انہوں نے ان کو مار مار کے جنگلوں میں نکال دیا. آج آپ کو پتہ ہے کہ پانی اور جنگلوں کے قریب زیادہ جنات ہوتے ہیں. اب جب زمین پاک ہوئی، اللہ نے اس کو انسانیت کے لیے تیار کیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ انسانوں کو بنائیں گے، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کا مقام یہ دنیا تھی. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو یہ سب دکھانا چاہتے تھے کہ اس دنیا سے گزر کر بعد میں آپ نے کہاں جانا ہے، اور وہ جنت ہے جس جنت کی آپ کو طلب اور تڑپ دکھائی گئی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اب یہ جو باتیں آگے آئیں گی نا، اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہاں آپ کے لیے بہت ایک بڑی خوبصورت بات ہے. سب سے پہلی نعمت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا، دنیا کی چیزوں کے نام دیے. کیمسٹری سکھائی، فزکس سکھائی، بایولوجی سکھائی، زولوجی سکھائی، یعنی سائنس کا علم، دنیا کی چیزیں. کیونکہ فرشتوں کے تو مطلب کی یہ چیزیں نہیں تھی، دنیا میں جو چیزیں استعمال کرنے کی تھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سکھا دیے. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو پتا چل گیا یہ چیز کام آئے گی. ہو سکتا ہے کمپیوٹر کا بھی نام بتایا، ہو سکتا ہے ان کو پروجیکٹر کا بھی نام بتایا ہو. اب فرشتوں کو جب کہا کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ، تو وہ نہیں بتا سکے، واقعے سے بس ظاہر ہے. اصل میں اس ساری چیز کا مقصد دو تین باتیں بتانا تھا جو میرے آپ کے لیے بڑی اہم ہے. میں بالکل اسی تھیم پہ بات کرتی ہوں، اور جو ہماری ینگ بچیاں ان کو مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ضرور ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم صرف دین کا علم حاصل کریں، ہم اسکول میں نہ جائیں. اچھا ہم پھر قرآن پڑھنے لگے تو امی جی اب ہمیں اسکول سے چھڑوا لیجئے، پھر کالج جانا بیکار ہے، پھر یونیورسٹی میں تو نہیں جانا چاہیے. تو یاد رکھیے اسلام کیا کہتا ہے. پہلی بات یاد رکھیں کہ کوئی نالج بھی سیکولر نہیں ہوتا، کوئی نالج بھی غیر اسلامی نہیں ہوتا. کیمسٹری میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایسڈس پڑھتے ہیں نا. جوائلوجی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ زمین کے راز پڑھتے ہیں. فزکس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نیومیریکلس کرتے ہیں. آپ بایولوجی میں کیا پڑھتے ہیں؟ زولوجی میں کیا؟ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر بنتا ہے انسان تو اندر سے جب جسم کو کھولتا ہے، تو کس کے بنائے ہوئے جسم کو کھولتا ہے؟ اللہ کے. اصل مقصد کیا ہے جو آپ سب کو اس دورہ قرآن سے لے کے نکلنا ہے انشاءاللہ اس سال سے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کا کوئی علم لو، مادی علم، میٹیریلسٹک نالج، بٹ ہر علم کے بعد تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ. ایک سائنسدان جب لیب میں بیٹھا ہوا کائنات پہ غور کر رہا ہے، وہ کہتا ہے سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، وہ غور و فکر کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ آج کا جو پیٹرن آف نالج ہے، جو آج سکولنگ سسٹم ہے، یہ آپ کو صرف کریشن تک روک لیتا ہے، کریٹر تک نہیں پہنچاتا. پہلا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں کیا دیا گیا؟ اقرا بسم ربی کا، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. یعنی آپ سائنس پڑھیں بسم ربی کا، آپ میتھ پڑھیے بسم ربی کا، ہر نالج کا اینڈ آپ کے دل میں آپ کے رب کی بڑائی آئے. اور آپ مسلم بچیاں اگر نان مسلم فرینڈز کے ساتھ اتنے یقین اور کانفیڈنس سے یہ باتیں کیا کریں، آپ کو پتہ کہ دنیا میں پیچھے کے کچھ دور بند کر سکے. آپ دیکھیے کہ بعض وہاں قرآن پر ریسرچ ہوتی ہے، لیکن جو مزے کی بات ہے کہ وہاں ایک مسلم کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتا کرے ایک مسلمان ادھر آ گیا نا، ہم سب کو اسلام دے دے گا. وہ اندر سے اس میں سے راز نکال رہے ہیں، ہمارے قرآن سے چیزیں پریڈکٹ کر کر کے اور اس میں سے نکال کر وہ پیش کر رہے ہیں. تو آپ پورے یقین کے ساتھ ڈاکٹر بنے، آپ پورے یقین کے ساتھ دنیا کا علم لے، لیکن شرط یہ ہے جو آج کا ایک ڈرا بیک ہے کہ جتنا کوئی دنیاوی تعلیم کے قریب آتا ہے، اتنا دین سے دور ہو جاتا ہے. اس کا گیٹ اپ ہی بدل جاتا ہے، اس کی پوسچر بدل جاتا ہے، اس کا تھاٹ پیٹرن بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، نمازیں چھٹ جاتی ہیں. اس کو اس سوسائٹی میں پھر مکس ہونے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، نہیں، اپنی آئیڈینٹیٹی لوز کیے بغیر اپنے اسلام کا خوبصورت نمونہ بن کر، میں کہتی ہوں پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں جا کر چھا جائیں. جدھر آپ جائیں گے، آپ وہاں کے لیے انشاءاللہ خوشبو کے قطرے بنیں گے. ڈاکٹر ڈاکٹرز میں جا کر اسلام کی بات کریں گے، سائنسدان جا کے سائنسدانوں میں بات کریں گے. یہ میسج تھا اس کا کہ علم کی دولت دی، اور یہ علم ریویل ہو رہے ہیں. آج بھی وقت کے ساتھ ساتھ نالج نہیں کریں. آج آپ دیکھیے کہ میں کمپیوٹر سائنسز آ گئی، آج سے 15 سال پہلے یہ کوئی نالج ہی نہیں تھا. لوگ اور نالج تھے، سائنس تھی، فزکس تھی، کمپیوٹر نالج نہیں تھا. اسی طرح وقت کے ساتھ کہیں ڈیجیٹل سائنسز آ رہی ہیں، اور کہیں فلاں مائکرو اور میگا کیا کچھ آ رہا ہے. یہ وقت کے ساتھ چلے گا.
آج مسلمز کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم جائیں دنیا میں اور ہم پڑھیں, محنت کریں اور ہم لوگوں کو دکھائیں کہ وی آر سکسیزفل ان بوتھ ورلڈ. میں کہتی اس قرآن کا تو جو مخاطب ہے نا وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو دنیا کا نہیں پڑھتے نا وہ دین بھی کوئی نہیں سیکھتا. جو میں نے دیکھا ہے جن کو دنیا کے علم کی پرواہ نہیں ان کو دین کی بھی قدر کوئی نہیں ہے. دنیا کے پڑھے لکھے لوگ لے کر آئیے, انٹلیکچوئلس لے کر آئیے اور یہ قرآن ان کو بے بس کر دے گا. یہ چیز بتا کر ایک پروٹوکول مل گیا الحمدللہ, آدم علیہ السلام کی بڑائی ثابت ہو گئی. اب ایک سیکنڈ پروٹوکول آدم کو مل رہا ہے, اس پہ بھی ذرا نظر رکھیے گا. آئے 33 34, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا, وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ, فیل فری جس کو انگلش میں کہتے ہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ایٹ گو ہیڈ, مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی رغبت دلا کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا, کیونکہ وہ بڑا قبول کرنے والا, کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا, پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر جب جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا, اور جس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور جس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ آدم اور حوا کا قصہ پورا ہوا. پہلے جنت دکھائی, یہ کون سی جنت تھی اس کو چھوڑ دیجئے, ایک سمبولک مثال بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ وہ جنت نہیں تھی جس میں آپ نے میں نے اب جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں تو ایک درخت چاہے لیکن کہہ دیا اللہ تقربہ حاضر شجرا. اب جس جنت میں میں اور آپ جائیں گے انشاءاللہ, بولیں انشاءاللہ, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. ایٹ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ایٹ, گو ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو, کوئی ماں باپ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. شادی کرنی ہے جسے جاؤ کر لو. کتنے خوش ہوئے ہیں کچھ چہرے. اچھا میں نے سوچا تھا ینگ بچیاں خوش ہوں گی, مجھے تو کچھ بوڑھوں کے بھی چہروں پہ خوشی. معاف کیجئے گا مجھے, بوڑھا تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی بڑی عمر کے جو جوان لوگ ہیں, امیجن تو کرے ذرا, آپ کو چوز کرایا جا رہا ہے, جاؤ جس سے شادی کرنی ہے کر لو. نیک لوگ ملیں گے, الطیبات للطیبین. کھاؤ, کوئی موٹے ہونے کا فکر نہیں, یہ مصیبت پڑی رہتی ہے کیلریاں گن گن کے کھاتے ہیں. میں کہتی ہم گناہ نہیں گنتے, کیلریز گنتے ہیں. جتنا ہم اپنا ویٹ, فزیکلی ویٹ ہم اپنا نوٹ کرتے ہیں, کبھی ہم اتنا اپنا گناہوں کا ویٹ نوٹ کر کے دیکھیں تو کیسا لگے گا. لیکن ذرا امیجن تو کریں, ایک بڑی پیاری جنت ہے اللہ نے جو میرے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. بس تھوڑے سے دن کی رکاوٹ ہے, بس میرے بندے تھوڑے دن صبر کر لے, تھوڑا سا صبر ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تھوڑے دن امتحان کے پڑھ لو, چلو میرے بچے پھر بعد میں فری ہو جاؤ گے. یہ دنیا امتحان ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, آج اس دنیا میں تھوڑی سی محنت کر لیں, میں اور آپ اس جنت میں جائیں گے, پھر وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ایک آواز لگ جائے گی, بلکہ جنت ہی جنت میں چلے گئے, جہنم ہی جہنم میں, تو موت کو ایک چت قبرے مینڈھا یعنی بلیک اینڈ وائٹ شیپ کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا, اور آواز لگے گی آج کے بعد کوئی مرے گا نہیں. فرمایا اگر کوئی خوشی سے مر سکتا تو جنتی اس کے بعد خوشی سے مر جاتے, اور اگر کوئی غم سے مر سکتا تو جہنمی مر جاتے کہ ہائے آج موت نہیں آج کے بعد. وہ کہتے ہیں نا مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. اور وہاں آواز لگے گی کہ آج کسی کو تھکن نہیں ہے, کوئی بیمار نہیں ہے, کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, جسم کے اندر سے کوئی بدبو نہیں نکلے گی, آپ کے بال سج جائیں گے, آپ کے ہیئر سٹائل بن جائیں گے. کیا مجھے آپ کو جنت کو پانے کے لیے اگر تھوڑی سی مشقت جہاں کرنی پڑے تو یہ کوئی نقصان کا سودا ہے؟ یہ نفع کا سودا ہے, یہ میرے آپ کے اپنے لیے ہے. لیکن وہ شیطان جو پیچھے لگ گیا اس دن سے, آج تک. یہ واقعہ آگے سورۃ الاعراف میں بڑی ڈیٹیل سے آئے گا. آج بھی شیطان وہی کرتا ہے, لیکن ایک بات ضرور کہوں گی اس پہ, پوری جنت حلال تھی, حرام کیا تھا؟ ایک درخت. آج میں اور آپ بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں نا, آدم جی آپ کو کیا ہو گیا, نہ آتے باتوں میں, ساری جنت ہی آپ نے ضرور اسی کو کھانا تھا, ہم بھی آج جنت میں ہوتے بغیر کسی محنت کے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو جیسے جنت میں ایک پھل حرام تھا نا, آج اس دنیا کے اتنے بڑے دسترخوان پہ صرف چار چیزیں حرام ہیں, ٹوٹل فور تھنگز ہیں جو اسلام میں حرام ہیں, باقی سب اس کے بائی پروڈکٹس ہیں. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, گھبرائیں نہیں, دوسرے پارے میں آئے گا, چھٹے پارے میں بہت ڈیٹیل سے آئے گا. تو پوری حلال چیزوں میں صرف چار چیزیں چھوڑ دو تو یہ مشکل ہے, لیکن جس بدبخت نے وہاں ایک چیز کی طرف مائل کیا, آج وہ ان چار چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کو چمکاتا رہتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے, اور ہمیں وہ طلب دے اور وہ تڑپ دے, اور ہم واقعی اس مقام کو پائیں. اور اس آخری حصے میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے, آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کا علم تھا, علم آدم الاسماء کلہ, اس کے باوجود شیطان کی ٹیمپٹیشن سے نہیں بچے, شیطان کے دھوکے میں آ گئے. آج بھی صرف مادی تعلیم, یعنی آپ کی مٹیریلسٹک ایجوکیشن آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتی. لوگ ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, بیٹیوں کے رشتے کر دیتے ہیں ان سے, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ہوموسیکشلز تھے. لوگ اپنی بچیوں کو پڑھے لکھے لوگوں کے نصیب میں ڈالتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اتنا کرپٹ تھا, وہ تو ڈرگ لیتا تھا. وجہ کیا؟ دنیا کی تعلیم شیطان سے نہیں بچائی. آج بھی آپ کو مجھے جو چیز شیطان سے محفوظ رکھے گی نا, وہ یہ تعلیم ہے جو آپ لے رہے ہیں. میں کہتی ہوں آپ اسکول میں جو مسلم بچیاں ہیں, آپ ان کے گھروں میں جا کر ان کی ماؤں سے کہہ دیں کہ خود نہ ہو, ان بچیوں کو بھیج دو, یہی در و دیوار انشاءاللہ گواہی دیں گے ان کے لیے. آپ کے لیے میرے لیے ہتھیار ہے یہ دین کا علم, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اب یہ بتائیں کہ آپ تھکے کتنا ہیں؟ تھکے تو نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہے ہیں. جی ریڈی ہے بھائی؟ تک بریک آپ لوگ سب بریک لے سکتے ہیں, ود ان 15 منٹ واپس آنا ہے, صرف باہر جائیں ایک چکر لگا کر آ جائیں. باہر آپ کے لیے کینٹین کا ارینج ہے, میرا خیال ہے سموسے ہیں, بتا دو, میرا خیال ہے, پتہ نہیں سموسے کسی دال میں بدل چکے ہوں, آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن آپ کو ایسے فاسٹلی کرنا پڑے گا سب کچھ کہ ود ان 10 منٹ واپس آ جائیں, کیونکہ ہمارے ساتھ آن لائن ساتھی بھی ہیں, تو وہ سب بھی انشاءاللہ بیچ میں اس میں بریک لیتے ہیں, واپس ملتے ہیں اللہ کے حکم سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی سال میں نہ نظر آئے ود ان 1 منٹ, خالی کر دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے ان شاء اللہ. اوکے سو ان شاء اللہ ویل ٹیک اے بریک ٹو, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ول کم بیک آفٹر 15 منٹس ٹو, اوکے, بیکاز وی آر ٹیکنگ نوٹس ٹو. سو ان شاء اللہ استاد جی کی انسٹرکشن کے اکارڈنگ ہم بھی وہی کام کریں گے جو آن سائٹ پیپل کریں گے, ٹھیک ہے. چلیے بارک اللہ فیک, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, پوچھ تو رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری, کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری, ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے, یہ یاد سبھی کو ازبل ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نا
نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، عقبا میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي،
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي،
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي،
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات،
تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات،
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي،
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
معجزة خالدة أمة أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي،
معجزة خالدة أمة
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي فشكرا يا ربا، عتم الليل المظلم يروي ظمأ روح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح، هو نبراس حياة يرشدنا بهدى.
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا،
شكرا يا
رب. فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح، هيا يا من تاه فالقرآن نجا.
القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا،
شكرا يا ربا.
نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح، غايتنا الرحمن نتطلع لرضا.
القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا،
شكرا يا ربا،
شكرا يا ربا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
تنيا نا كومفورتبل ہے، نیند تو نہیں آ رہی کچھ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کوشش کیجئے بیچ کی گیپس خالی کر فل اپ کیجئے. جنوشین جی آپ دکھا سکتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت؟ ابھی تک ہم نے آپ دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت بقرہ کی ماشاءاللہ اتنی آیتیں کر لی، تو تلاوت سنتے ہوئے اسی کے دوران سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اگلے حصے کو بھی انجوائے کریں. آواز اس کی بھی تلاوت کی فل رکھیں، ہمیں ادھر نہیں اتنی آ رہی.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
آپ دیکھیے کتنا سکون ہے اس آواز میں نا. ہم نے بھی سب نے انشاءاللہ اب اپنی تلاوت پہ اور قرأت پہ زور دینا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں. تو اگر آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی تک جتنا قرآن پاک ہم نے پڑھا ہے اگر آپ اس کو سمجھ چکے ہیں, ہم نے چار رکوع کیے. پہلے جو دو رکوع تھے اس میں ہدایت کے اعتبار سے تین قسم کے انسانوں کا ذکر ہم نے پڑھا, متقین, کافر اور منافق. پھر اس کے بعد رکوع نمبر تین اور چار میں ہم نے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ دیکھا, توحید, رسالت اور جنت اور جہنم جس کو ایمان بالآخرہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کا مقصد دیکھا. اب یہاں سے جو بات ہے میں تھوڑا سا اس میں آپ کی توجہ اس لیے چاہتی ہوں کہ یہاں سے جو اب ہمارا لیسن شروع ہو رہا ہے آیت 123 تک سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا. کچھ لوگ ایک دم اس ربط کو محسوس نہیں کر پاتے, وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہماری کتاب ہے تو یہ بنی اسرائیل یا جن کو آج کے دور میں ہم یہود کہتے ہیں ان کی بات کیوں کرتا ہے. تو تھوڑا سا اس کو ضرور سمجھیے گا. آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو وہاں پہلے سے مذہبی گروہ کے نام پر یہود بہت مشہور تھے, معروف تھے, گو کہ وہ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے, ہجرت کر کے آئے تھے, لیکن مدینہ کے لوگ ان کو ریلیجس پیپل سمجھتے تھے, جیسے آج کے دور میں کسی کو بھی اب دین کے نام سے دیکھے. ان یہود کی زبان سے انہوں نے اکثر یہ بات بھی سنی تھی کہ آخری دور میں ایک نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کے کفر کو ختم کریں گے. یہود جس چیز کی توقع رکھتے تھے وہ یہ تھا کہ آنے والا آخری نبی انہی کی برادری میں سے آئے گا, انہی کے گاؤں یا قوم کا ہوگا, آج کی زبان میں کہہ دیجئے کہ انہی کے گاؤں سے ہوگا. فرق بس اتنا ہوا کہ وہ نبی تو آیا, مکہ میں ہی آیا, عرب میں ہی آیا, اسی دور میں آیا جب وہ متوقع تھے, لیکن وہ ان کے گاؤں سے نہیں آیا, وہ ان کی برادری کا نہیں تھا, وہ ان کے خاندان کا نہیں تھا. تو کیا فرق پڑتا ہے, پیغام تو صحیح تھا نا, بات تو وہی لے کے آیا جس کا انتظار کرتے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ دیکھنے کی بجائے کہ دین کی دعوت کیا ہے یا کہنے والا کہتا کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک پیکج کا انتظار کر رہے ہوں جس میں آپ کے کسی پیارے نے بہت خوبصورت گفٹ بھیجا ہے, آپ کی نظر کس پہ ہونی چاہیے, گفٹ پہ, کہ کب وہ آئے گا اور مجھے ملے گا. آپ کہتے ہیں نہیں سوری میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ آپ نے فیڈیکس کے ذریعے کیوں بھیجا اور فیڈیکس تو مجھے اچھا ہی نہیں لگتا, یہ ڈی ایچ ایل سے کیوں آیا, اچھا جو ڈاکیا یا پوسٹ مین آیا تھا وہ کالے رنگ کا کیوں تھا. تو کسی کی زبان سے آپ کیا کہیں گے کہ نہیں تو نہ سے ہم پیکج واپس لے جاتے ہیں. کہنے سننے میں یہ بات کتنی کم عقلی کی لگ رہی ہے, لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کل بنی اسرائیل کو تو اب چھوڑ ہی دیجئے, آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے, جب کوئی ان کو ایون قرآن کی دعوت دے تو سب کا یکساں ہے, پھر بھی کہتے ہیں یہ بتاؤ کون پڑھائے گا, کون بتائے گا. تو یہاں سے آگے اب ہم جو چیز دیکھیں گے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی سوسائٹی میں کوئی نئی دعوت آئے گی, جب لوگ کہیں بھی جا کر قرآن کی دعوت دیں گے تو تین قسم کے لوگ بن جاتے ہیں. نمبر ایک, جو دل کی گہرائی سے فوراً قبول کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی ضرورت تھی کوئی ہمیں بتائے. وہ تو نہ صرف یہ کہ سننے سنانے لگ جاتے بلکہ ساتھ مدد بھی کرتے ہیں, ابو بکر صدیق کی طرح, حضرت خدیجہ کی طرح, حضرت علی, حضرت زید, جنہوں نے بالکل ابتدائی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیا. دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے دن سے کمر کس لیتے ہیں کہ خبردار ہم نے ان کی بات نہیں سننی اور ہم نے ان کو ادھر پنپنے بھی نہیں دینا, وہ مخالفت پہ کمر باندھ لیتے ہیں. ایک تیسرا بھی گروہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بیچ میں رہو, ان کو بھی خوش رکھو, ہیلو ہائے بائے, اندر سے جڑیں کاٹو, جو مرضی کرو, لیکن دوسروں کو لے کر ساتھ چلو. مدینہ کے یہود کا کردار کیسا تھا, انہوں نے مکہ والوں کی طرح کھل کے مخالفت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کر نہیں سکتے تھے کیونکہ دیندار تھے. مکہ والے تو بت پوچھتے تھے، جبکہ یہود جو تھے وہ تو اللہ ہی کی بات کرتے تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی جو کوششیں کی اور جو ان کے اندر زوال آ چکا تھا، اس کا ذکر اب ہم پڑھیں گے. آپ کہہ لیجئے کہ 123 تک جو آیات ہے اس میں ہم یہود کی 40 سال سے زائد کی ہسٹری پڑھیں گے، یعنی ہم اس وقت جیوش ہسٹری پڑھنے والے ہیں. جو کچھ وہاں 40 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ میں ہوا وہ اس میں ہمیں دکھے گا، جس کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کل یہود کا جو رویہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آج کے مسلمانوں کا بھی اگر قرآن اور سنت کی دعوت کے مقابلے میں یہی رویہ ہے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا تھا. انجوائے کرتے ہوئے پڑھیے. ایک چھوٹی سی بات کا پہلے سے ہی اشارہ کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہود کی یہ جو ہسٹری ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی یہود کی غیبت نہیں ہو رہی، یہ بیک بائٹنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ نمبر ایک کہ مدینہ میں مسلمانوں کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا تھا، ان سے واسطہ پڑھنا تھا، تو کہا کہ دیکھو تم ان سے محتاط رہنا. دوسری ریزن یہود کی ہسٹری پڑھانے کی کیا تھی؟ کہ تم وہ غلطیاں نہ کرنا جو انہوں نے کی، ڈونٹ ریپیٹ دیئر مسٹیکس، اور یہ بڑا عقل مندی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آنے والے وقت میں فیوچر میں تیار کرنا چاہتے تھے کہ قیامت تک تم مسلمز کو نان مسلمز کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو پڑھیں گے. اس میں کوئی تفسیر کی چیز نہیں ہے، ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے جنگس ہیں، یہ بالکل ایسے کہ البم کے پیجز آپ پلٹتے جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ آگے ایک خاص مناسب موقع پہ آپ کو مائنڈ میپ کے ساتھ دکھائیں گے کہ یہ پوری ہسٹری میں ان کے ساتھ کیا ہوا. آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 40 سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون. اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. بس یہاں ہائی لائٹ کریں، ان کو کون سی نعمت ملی تھی؟ دین کی نعمت ملی تھی. اور حقیقت یہ کہ کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی نعمت دولت، علم ہوتا ہے اور دین ہوتا ہے. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا تم اسے پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرو. یہود نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھٹلا دیا، جیسے کچھ لوگوں نے اپنے خاندان کے دباؤ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی. میرے آپ کے لیے اس میں عمل کیا؟ کہ دین کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا، نہ بچوں سے ڈرنا، نہ خاندان سے ڈرنا، نہ برادری سے ڈرنا. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو مجھے اپنا خوف دے دے اور اپنی ہی امید دے دے، مجھے دوسروں کی پرواہ نہ رہے. فرمایا، اور جو کتاب میں نے بھیجی اس پر ایمان لاؤ. کون سی کتاب؟ دیکھیے کتنا کلیئر میسج ہے. یہود کو کہا گیا کہ یہ قرآن تمہارے مخالف نہیں ہے، یہ اسی رب کی طرف سے ہے جس کی طرف سے تورات آئی تھی، جس کی طرف سے انجیل آئی تھی. جس قرآن کیا ہے؟ لیٹسٹ ورژن آف دی تورات اور انجیل، بلکہ لیٹسٹ کے ساتھ لاسٹ بھی کہہ لیجئے. آج بھی آپ دیکھیے جہاں نان مسلم سے بات ہوگی وہاں آپ کو یہی کہنا پڑے گا. میں تو الحمدللہ اسی نقطے سے بات شروع کرتی ہوں کہ یو نو ڈونٹ فیئر، وی مسلم آر ناٹ ڈفرنٹ فرام یو. کیوں؟ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ تمہاری تورات اور انجیل یا بائبل کا ہی لیٹسٹ ورژن ہے. پہلے ان کے بیچ میں ایک بونڈ پیدا کریں. ہم جب ان کو یہ فیل کراتے ہیں نا، قرآن مسلمز کی بک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمز کے پروفٹ تھے، اور جیزس جو تھے وہ کرسچنز کے تھے، یہاں سے بات غلط ہوتی ہے. جیزس ہمارے تھے، محمد تمہارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہے. تو ہمیشہ کامن گراؤنڈ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. کیا پتہ چلا کہ جب کسی سوسائٹی میں دیندار لوگ کسی شخص کی مخالفت کرنے لگتے ہیں تو پوری سوسائٹی آنکھیں بند کر کے اس کو برا کہنے لگتی ہے. دکھ کی بات ہے، آج بھی فرقہ واریت اور مسلک پرستی کے نام پہ مسلمانوں میں ایسا ہی ہے. اگر دیندار کسی کو برا کہہ دیں تو باقی لوگ بھی برا کہنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس مینٹیلٹی سے بچائے، اس سوچ سے بچائے. فرمائے، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو. یہود یہ کیوں کرتے تھے؟ ان کو بڑے مفاد تھے، انہوں نے اصل میں اپنا دین بھی بدل لیا ہوا تھا. اب ان کو یہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا، آپ کی بات عام ہو گئی، تو لوگوں کو ہماری ان خیانتوں کا پتہ چل جائے گا جو ہم نے دین کے نام پہ کی. یاد رکھیے کہ جب دینداروں میں دین دکانداری بن جاتا ہے نا، دینداری کی جگہ، تو پھر وہ اپنے مفادات، یہ میری کرسی، یہ میرا ٹائٹل، یہ میرا عہدہ، اب کوئی دوسرا آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ کرٹیسزم تو ہوگا. تو لہٰذا اس خوف سے وہ اللہ کے نبی کی دعوت کو جھٹلانے لگے. فرمایا، وَإِيَّاكَ فَاتَّقُونِ، اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ یعنی شک والا نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو, زکات دو, اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے تم بھی ان کے ساتھ جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہو اور جبکہ تم خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہودی علماء جب کسی کو دین کی طرف یا اسلام کی طرف آتا دیکھتے تو جس دنیا داری کے ناطے کہتے, نہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے اس کام کو دیکھ کر, تو پھر تم بھی بن جاؤ مسلم, تم بھی اسلام پہ. کہتے یہ ہم نہیں کر سکتے, ہماری کچھ مجبوری ہیں, تم لوگ کرو. کبھی کبھی آپس میں دوستیوں میں ایک دوسرے کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرتے. کیا آج بھی مسلمانوں میں ایسا نہیں؟ دوسروں کو اچھا کام کر کے کہتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر, تو آپ بھی کر لیں, ہماری مجبوریاں. تو اس سے کیا عمل کی بات نکلی کہ جب ہم دوسروں کو کسی اچھے کام کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں خود بھی اس کام پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب یہ کام مشکل ہو, یاد رکھیے جب دین کا کام ہوگا وہاں راستے میں مخالفت ہوگی, تو فرمائے وستعین بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب کی طرف, رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی جس رب کی خاطر تم کام کر رہے ہو اس کی عبادت کرو, اس کے احکامات پہ چلو, اس کی باتوں کو مانو, اور دیکھو تم اللہ کی طرف جب پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بہتری سے نوازے گا. اب دیکھیے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے راستے میں آزمایا جاتا ہے, اگر وہ دوسروں کو بری باتیں اچھی باتیں کہنے کی بجائے اللہ پہ بات ڈال دے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو نوازا تھا, اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قومیتوں پر فضیلت عطا کی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اس ترجمے پہ غور کیجئے گا, بالکل اپنے آپ کو اوپر رکھ کے دیکھیے, اور ڈرو اس دن سے جب کوئی ذرا کسی کے کام نہ آئے گا. آج دنیا میں ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی, بات بات پہ دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آج آپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے رب کو ناراض کریں, آپ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں, آپ اپنی بیوی کی غلط بات مان لیں صرف اس لیے کہ بیوی خوش رہے, تو اس دن وہ آپ کے کام نہیں آئیں گی. نہ کسی کی طرف کوئی سفارش قبول ہوگی, نہ کسی کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا, اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی. یہود نے دین میں بہت سارے اضافے کیے تھے, لوگوں کو کہتے کچھ نہیں ہوتا جو مرضی کرو, ابراہیم علیہ السلام آئیں گے تمہاری سفارش کر دیں گے, اور دیکھو تم ذرا یہ کر لو وہ کر لو تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ادھر بتاتے ہیں کہ دیکھو جب دنیا میں کوشش کی ہوگی تو وہاں بھی کام آئے گا, اور اگر دنیا میں تم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو کم از کم ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, اور لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی, انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا, تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. ہر دور میں نان مسلم کا ایک گول ضرور رہا کہ مسلم پاپولیشن کو کنٹرول کر دو. دو بچے خوشحال گھرانے کا نعرہ لگانے والے اپنے ملکوں میں بعض اوقات بچے پیدا کرنے کے لیے اتنے موٹیوز دیتے ہیں, اتنے فائدے دکھاتے ہیں کہ تم بچے پیدا کرو. تو یاد رکھیے مسلمانوں کی نسلیں جتنی تیزی سے بڑھیں گی اتنا دنیا میں اسلام زیادہ آئے گا, شرط یہ ہے کہ ہم پھر اسلام کے اوپر عمل بھی کر سکیں. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا, پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزارا, پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے شیطان, پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا, یعنی آنکھوں کے سامنے لوگ گئے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا میریکل ہے. آپ سوچیں کہ آپ سمندر کے کنارے گئے اور آپ کا دل کر رہا ہے میں سمندر میں جاؤں, پر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ڈر ہوگا نا کہ اندر گریں گے, اتنے میں ایک دم راستہ بن جائے کہ اچھا آپ کی خواہش ہے تو آپ جنت چلے جائیے, اور جنت ویسا ہوگا لَتَفَجَّرُونَهَا تَفْجِيرًا, جب جنت کی نہر کو بھی دیکھے گا اور اس کا دل کرے گا کہ یہاں سے راستہ بن جائے, کچھ نہر کا حصہ ادھر میرے گھر کے پاس سے گزر جائے کچھ ادھر, تو فوراً تھوڑی ہی دیر میں ایسا ہو جائے گا. یہ اللہ کی شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھول کر اس بات کا یقین دلا دیا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت آج بھی ہمیں آپ کو دکھتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز و شب کے لیے بلایا تو ان کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا, اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی, مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. بار بار مستی کرتے ہیں, بار بار اللہ ان کو معاف کرتا. فرعون جو ایک زندہ معبود بنا بیٹھا تھا, اللہ نے اس کو ڈبو دیا. یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اس کو دیکھ کر بنی اسرائیلیوں کو آنکھیں کھل جانی چاہیے, لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی عقل مار دی کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے پیچھے سے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا. کیونکہ یہ مصریوں کے ساتھ رہتے تھے. مصری کون؟ ایجپشن. ایجپٹ میں گائے کی پوجا ہوتی تھی, کو ورشپ. ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے بھی دل میں بڑی محبت آ گئی تھی, کیونکہ انسان کلچر کے نام پہ یا فیشن کے نام پہ اور آج کے دور میں میڈیا کے نام پہ آپ دیکھیے کہ کچھ ایسی چیزوں کا عاشق ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز اسلام میں کس رنگ کی ہے. یہی بات ادھر ہوئی. انہوں نے جب بچڑا بنایا تو یہ تو شرک تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ شرک برداشت نہیں کر سکے, اور اس کے اوپر آگے جو معاملہ ہوا وہ سامنے آئے گا. فرمایا یاد کرو وہ وقت ٹھیک جب تم یہ ظلم کر رہے تھے, ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی. کیوں؟ یہ آپ بھی ہائی لائٹ کریں گے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. 53 آیت کا اینڈ ہے. یہاں چند سیکنڈ کے لیے رکیے. کتاب کے نزول کا مقصد ہدایت. آج ہمارے مسلمانوں میں قرآن کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ برکت, ثواب, جنوں کو بگا دو, بیٹی کی شادی پہ سر پہ رکھ لو, کالو قسم کی ضرورت پڑے تو قسم کھا دو. کتنے لوگ ہیں جو اس کو کتاب ہدایت بناتے ہیں. ماشاءاللہ, آپ نے اس کو ہدایت کی کتاب بنانے کا ارادہ کیا, اللہ نے آپ کو یہاں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ قائم رکھے. پھر فرما وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا, لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا. کیونکہ شرک کر لیا نا, تو شرک تو کوئی نبی برداشت نہیں کر سکتا. بس تم اپنے رب خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو, اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا, ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا, تم بے جان ہو کر گر چکے تھے, مگر پھر ہم نے تم کو زندہ کیا, شاید کس احسان کے بعد تم شکر گزار بنو. دیکھیے آپ اور میں ناروے میں رہتے ہیں, جو لاس رولس ہمیں کہے جاتے ہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کبھی آپ نے یہ کہا کہ یہاں کی ملکہ مجھے خدا کر کے پھر مانوں گی, ریڈ لائٹ پہ تب کھڑی ہوں گی جب مجھے یہاں کا قانون بنانے والا یہ کہے؟ نہیں مان کوئی کہتا. تو ان لوگوں کی خدا سے دوری یا خدا خوفی کی کمی کی یہ علامت دیکھیے کہ جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا تھا نا, اور حکم کون دے گا؟ آ کے موسیٰ دیں گے نا, نبی کے کہتے تھے اللہ سے کو ہمیں خود دے. یہ تو بالکل ڈھٹائی والی بات ہے نا. آپ کہتے نہیں میرے پاس خود آ کر اللہ کہے گا تو میں مانوں گا. تو یہاں سے آپ کو ان کے اخلاقی زوال کا پتہ چلتا ہے کہ جب قومیں اللہ کے حکموں کو اتنا نان سیریس لیں تو ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. پھر فرمایا کہ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا, تم بے جان ہو کر گر چکے تھے, مگر پھر ہم نے تم کو زندہ کیا, شاید کس احسان کے بعد تم شکر گزار بنو. ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا, منو سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی, اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں ان کو کھاؤ, مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا تھا وہ ان پر ان کا ظلم نہ تھا, بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا, یعنی بات نہ مانی. دیکھیے کہ ایک قوم نافرمانی کر کے آئی ہے, اللہ کا حکم توڑ رہی ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو منو سلوا دے رہا ہے. آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوا ہے نا من سلوا کا, ریسٹورانٹوں کے بھی نام ہے آج کے دور میں, پھر بھی وہاں پیسے لے کر کھانا دیتے ہیں. اللہ نے آسمان سے رزق اتارا, صبح صبح ان کے پاس برڈز آ جاتے تھے, اس کو یہ پکڑتے اور اپنے مزے سے باربیکیو کر کے کھا لیتے. سلوا کیا تھا؟ برڈ. اور من کیا تھا؟ سویٹ تھی جیسے کینڈیز. صبح صبح ان کے درختوں کے اوپر ایک گوند کی طرح کی میٹھی چیز چپک جاتی تھی, آرام سے کھاتے. لیکن لوگوں کو جو چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں نا اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. جس کے لیے پاپڑ بیلیں, جس کے لیے اتنے مشکل حالات سے گزرے ہیں اس کو کرتے ہیں. آج بھی دیکھیے قرضے لے لے کر جو کام کرتے ہیں اس کی قدر ہے, اور فری کی چیز کی کوئی قدر بھی انسان کے دل میں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی ناشکری کا مزہ سکھایا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت تم سے ان سے چھین لی. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. میں اور آپ جس نعمت کی قدر نہیں کریں گے وہ نعمت ہم سے چلے گی کیسے؟ وہ نعمت پاس نہیں رہے گی. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی طلب ختم ہو جاتی ہے. اللہ آپ سے طلب ختم کر لیتا ہے کہ مجھے وہ چیز ملے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی نعمتوں کو ختم نہ کروائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم نعمتوں کو اپنے لیے نعمت ہی بنا کر رکھیں. پھر فرمایا, یاد کرو جب کہ تم نے ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا, منو سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی, تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں انہیں کھاؤ, مگر تمہارے بڑوں نے جو کچھ کیا وہ ان پر ہم پر ان کا ظلم نہ تھا, بلکہ انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے, اس میں داخل ہو جاؤ, اس کی پیداوار جس طرح چاہو کھاؤ مزے سے, مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن, ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فصل و کرم سے نوازیں گے, مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور ہی کر دیا. آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا, یہ تھی سزا ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا آجزی لے کر آؤ. حتت ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کو جھاڑ دے. ہیبرو زبان میں استغفار, جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ, اس کا عربی ترجمہ, یا ہیبرو زبان میں کیا ہے عبرانی میں حتت ان حتت ان, سیدھی سی بات ہی کرتے. لیکن آپ اس میں نوٹ کر لیں اگر جلدی میں بھی, کہ یہ اللہ کے ہر حکم کے آگے مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں نا اس لفظوں کو بگاڑتے ہیں. آج بھی دیکھیے کہ کچھ قوموں کا تو مزاج ہی بن چکے دو باتوں کو بدلنا, پلٹ پلٹ کر ان چیزوں کو بدلتے ہیں. تو انہوں نے مذاق میں حتتن کو کیا کہا؟ حنتتن حنتتن, بالی دانا, یعنی ان کے دماغ میں اس وقت فصلیں کھانا گیہوں چل رہا تھا, انہوں نے اللہ کے حکم کو پیچھے کیا. تو کیا پتہ چلا کہ جب قومیں اللہ کے حکموں کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی طرح پکڑتے ہیں. اب بات یہ دی میں تھے, بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا ان کا, لاکھوں کی تعداد تھی, پانی تھا کوئی نہیں. اب صحراؤں میں ڈیزرٹس میں پانی تو نہیں ہوتا, تو یہ موسیٰ کے پاس آئے کہنے لگے موسیٰ ہمیں ذرا پانی تو لے دو اللہ سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانی کی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو, چنانچہ سے 12 چشمے پھوٹ نکلے, اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ورز کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. یہاں آپ دیکھیے کہ آرگنائزیشن کی بات ہے. پہلی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مینز کو یوز کیا. آج مجھے آپ کو بھی اسباب کو استعمال کرنا ہے, جو وسائل اللہ دے اس کو استعمال کریں, پھر اللہ کی مدد کی امید رکھیں. دوسری بات ہے کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن چکے تھے, تو 12 ہی چشمے پھوٹے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آرگنائزڈ ہو کر کام کرنے سے, جتنے لوگ ہیں اتنی ہی پریپریشن کی ہو, اسی کے مطابق تیاری کی ہو, تو کام اچھا ہوتا ہے. اسلام کسی کی حق تلفی نہیں چاہتا کہ ایک کی جگہ پہ دوسرے کو فائدہ ہو یا دوسرے کو نقصان ہو. افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس چیز میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے اندر آرگنائزیشن اور ڈسپلن کی سب سے زیادہ کمی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں بھی پیچھے دیکھتے ہیں. اور وہ قومیں جن کے پاس اور کچھ نہ بھی ہو لیکن انہوں نے اس طرح کے کاموں کو آگے کر کے دنیا میں ہر طرف اپنے جھنڈے گاڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قومیں جو تھی نا, یہ بگڑ چکی تھی, حرص نشکری لالچ ان میں آ چکا تھا. حالانکہ فرعون کی غلامی میں اتنے سال گزارے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نوابوں کے غلام بھی نواب بن جاتے ہیں. اسی قوم کا یہی حال تھا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنے مزے سے کھانا پانی دیا, آپ دیکھیں صحرا میں پانی مل رہا ہے, من اتر رہا ہے, سلوا اتر ہے, مزے کرتے. لیکن ذرا بے صبری ان کی دیکھیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا, یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یہ جملہ آپ تو نہیں بولتے روز, امی کیا پکایا ہے, روز ایک ہی کھانا, روز آلو روز چکن. اچھا کوئی ایک چیز ہو نا جو اچھی نہ لگے تو اور بات ہے, ہم تو اچھی چیز بھی روز نہیں کھاتے. روز پیزا, روز بریانی, روز قورمہ, ہاں. تو بات بچوں کو بھی عادت ہوتی ہے. ان لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت, حالانکہ وہ ایک نہیں تھی دو تھی کم از کم, من بھی تھا سلوا بھی تھا, لیکن مراد کیا, ایک ہی طرح کا کھانا, ون ڈش. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو اس چیز کی قدر نہ آئی, اور کیا مانگنے لگے, کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار, ساگ ترکاری, کھیرا ککڑی, گیہوں, لہسن پیاز, دال وغیرہ پیدا کر دے. بولے گا تو یہ مان جائیں گے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے. اور تیسری بات ہے کہ قاتل کا پتہ لگے گا. اٹ واز ویری سمپل کوشچن, لیکن چونکہ دل سے کرنا نہیں چاہ رہے تھے یہ نہ کروں وہ, تو اب ذرا دیکھیے کتنے پاپڑ بیل رہے ہیں. اپنی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ ہم نے نہ ہی یہ کرنا پڑے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ, پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے, کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. جب اللہ کا واضح حکم لوگوں کو مذاق دکھے تو پھر کیا بات ہے. اور میں نے ایک ایسا بھونڈا مذاق پڑھا نا, اگر وہ اخبار کا ٹکڑا نہ ہوتا تو میں کہتی یہ بات ہی نہیں. یعنی آج مسلمانوں کی وہ ضرورت ہو گئی کہ کسی نے کہا کہ افطاری تک رمضان ٹائم اور اس کے بعد پرائم ٹائم. وہ کہتے ہیں روزہ کے ساتھ رمضان کی پابندیاں ختم, پھر راتوں کو ہمارے شوز دیکھو. اور اگر مکس گیدرنگز مخلوط کو پارٹیز منع کرنی ہے تو پہلے مکس حج بند کرو. کین یو بلیو؟ ضرورت تو دیکھیے میڈیا پہ آ کے لوگ یہ باتیں بولنے لگے. وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا مکس گیدرنگز کرو, حج میں بھی تو سب ساتھ ہی ہیں. کبھی حج کے اتنے لاکھوں کے مجمع میں آپ نے کوئی ایک بےہودگی دیکھی؟ اللہ نے وہاں ایسے دلوں نگاہوں آنکھوں کو پکڑا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے جب لوگ اس قسم کی باتیں کرنے لگے نا تو مجھے تو خوف آتا ہے کہ کسی ایک کے کرنے پہ اللہ سب کو ہی نہ پکڑ لے. مذاق لیا. بنی اسرائیل اللہ کے دین کو مذاق سمجھتے تھے. آج بھی یہ حال ہے ہمارا, دین کے نام پہ مذاق لطیفے سب قبول, سیریس نہیں, نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا. کہنے لگے اچھا جی, کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل تو بتائے. موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اور درمیانی عمر کی ہو, بس جو حکم دیا جاتا ہے اس کو مان لو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ کے بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ گائے کیسی ہو, ہمیں اس کو ڈھونڈنے میں یا اس کی تعین کرنے میں کچھ شبہ ہو رہا ہے, اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتی جاتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا, پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی ان کو کرنا ہی پڑا. وہی بات کہ شریعت میں جتنی آپ بحثیں کریں گے جتنی باتیں کریں گے اس سے دین مشکل ہوگا. ان کو اتنی مہنگی گائیں وہ ملی, کہتے ہیں کہ اب ایسی گائے اسپاٹ فری اور جوان بھی ہے خوبصورت ہے. ایسے نہیں لگ رہا کہ شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں کسی کی. آج ہمارے ہاں گائے بھینس کی طرح تو لڑکیاں دیکھتے ہیں لوگ کہ کیسی لڑکی لینی ہوگی, لیکن آپ دیکھیں وہ پھر ان کو اتنی مہنگی ملی, کسی کیسا لی اس کے وزن میں کہتے ہیں چاندی بھر کے دی تو پھر وہ لی. کیا پتہ چلا کہ بہت کوشچننگ نہیں کرنی چاہیے. سنیے مان لیجئے تھوڑی بات پہ کرتے کوئی گائے لیتے تو جو اصحاب السب یعنی بندروں والا واقعہ نا اس میں ہیلا بازی ہے, جسٹ لائک اللہ کے حکم کو چینج کرنا. اور گائے والے واقعے میں حجت ہیں. یہ ایسی جیسے بچے کو ماں کے بیٹا پانی پلاؤ, اچھا امی نہ پلاؤں گا تو کیا ہوگا, اچھا گلاس میں دوں کہ کپ میں, اچھا شیشے کا ہو, اچھا پھولوں والا ہو, ماں کو غصہ آئے گا نا, اس کا تم نہ دو بیٹھ جاؤ میں خود لے لوں گی. جب کرنا نہیں ہوتا نا تو آج بھی دیکھیں ہر آنے والے سے سوال جواب ضرور پوچھیں گے. کوشچن آنسر سیشن لوگوں کو علم کے سیشن سے زیادہ پیارا لگتا ہے. بھئی آپ کو 20 سال میں بھی تک یہ بات نہیں ملی, اگلی باتیں عمل کب کریں گے آپ؟ تو لہٰذا سوال پوچھنے کی بجائے عمل کرنا. اب اللہ تعالیٰ اس پورے واقعے کا ڈراپ سین بتاتے ہیں. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ کی آیتیں اللہ کی نشانیاں دلوں کو نرم کرنے کے لیے آتی ہیں. لیکن اب دیکھیے اس سٹوری سے گائے کے واقعے کو اتنی اہمیت کیوں ہے, کیونکہ یہاں سے اب ایک اتنا خوبصورت پوائنٹ آگے آنے والا ہے. دلوں کی سختی کی بات کی گئی. تھوڑا سا سمجھ لیجئے, جب بندے کو اللہ کا کوئی حکم معلوم ہونا فوراً مان لیں. آج سے ہی نیت کریں, آج ہمارا ڈے ون ہے, جو حکم اس قرآن میں آئے گا آج ہی منو. پینڈنگ نہیں کہ اچھا ذرا یہ سورت الاعراف میں بھی آ لے, اچھا اعراف میں آئے ذرا سورت نور میں آ جائے, اچھا سورت الاحزاب میں آ جائے, چلو پھر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. نہیں, توفیق چھن جاتی ہے. آپ نے دیکھے کبھی وہ جو ماچس کی تیلی ہے نا, جب ٹکراتے ہیں نا اسی وقت اگر شعلہ پکڑ لے تو پکڑ لے, ورنہ نہیں چلتا. یہ آپ میں سے جو بہت سارے لوگ فرسٹ ٹائم قرآن سن رہے ہیں نا اس وقت, آپ ہیں اصل میں بیسٹ آڈینس. آپ کے دل کی مٹی بڑی نرم ہے, اور ینگ ایج میں قرآن مل جائے کسی کا ڈر نہیں ہوتا. جیسے آپ گناہ کرتے ہوئے جوانی میں نہیں ڈرتے نا, ہو کیئرس, اسی طرح مجھے پتا ہے کہ نیکی کا جذبہ مل جائے نا تو یوتھ جو ہے وہ کہتی ہو کیئرس. امی کو بتا دوں گی, امی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, میں نے قرآن میں پڑھا. میں ابو کو بتا دوں گی کہ ابو جان جی ایسے ہے ویسے نہیں ہے, اٹس فائن, کانفیڈینس آئے گا آپ کے اندر. تو جو حکم جدھر آئے سمے نہ بتانا, نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں کیا ہوگا, چاہے امی سے پوچھو, ابو سے پوچھو, دوستوں سے مشورہ کروں. اور جو مشورہ کرنا ہے نا یہاں کریں, کس سے؟ خود سے اور اللہ سے. تو آپ دیکھیں گے اس سے دل نرم رہے گا. ایک دفعہ پہلی دفعہ آپ کوئی حکم سنیں گے آپ ڈر جائیں گے, دوسری دفعہ سنیں گے ڈھیلا, تیسری دفعہ اس سو کے, چوتھی دفعہ آپ کو کہنا اس سو کے, یہ باتیں تو بار بار ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کو بہت منع کریں یا بہت روک ٹوک کریں تو وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. یقین کریں یہاں ڈھیٹ لوگوں کی بات ہے کہ سم قصد قلوبکم من بعد ذلک فہیکل حجارہ او اشد قسوہ, مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کر تمہارے دل سخت ہو گئے, پتھروں کی طرح سخت, بلکہ سختی میں کچھ ان سے بڑے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں, کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے, کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے, اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے نا تو پیچھے کیا رہ گیا, دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. کہتے نا تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. آپ اللہ کے راستے میں ٹوٹیں, آپ اللہ کے راستے میں کٹیں, جو دل اللہ کے راستے میں ٹوٹتے ہیں نا اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. دنیا والے ٹوٹی ہوئی چیز کی کوئی قیمت نہیں دیتے, اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پکڑ لیتا. آگے پڑھیں گے آپ سورۃ توبہ میں انشاءاللہ. تو جب آپ اللہ کا حکم سنیں مان لیں, ورنہ دل سخت ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے مٹی ہوتی نا باہر, جسٹ لائک گارڈن کی مٹی, وہ اتنی نرم بھی نہیں ہوتی اتنی سخت بھی نہیں ہوتی, لیکن اگر اس پہ تھوڑے دن پانی پڑا رہے پھر دھوپ پڑے تو وہ کس طرح خشک ہوتی ہے, ٹھیکری کی طرح ہو جاتی ہے نا. پھر ہاتھ ڈالیں گے نا نہیں جائے گا. یہ دل بھی تو مٹی سے بنا ہے, مٹی کا انسان ہے. جب قرآن اس وقت آپ کے دل پہ پڑا, اگر واقعی آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کے دل پگھلیں گے, میلٹنگ فیلنگ آتی ہے آپ کو, آپ کا دل ایسے لگتا ہے جیسے جسٹ لائک میرینیٹڈ. آپ چکن ڈالتے ہیں اس میں سرکہ نمک ڈال کے میرینیٹ کرتے ہیں, اس میں لیمن جوس ڈالتے ہیں. اگر قرآن پڑھتے وقت میری آپ کی یہ کیفیت نہیں ہے نا تو خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے آج پہلا دن ہے, مجھے بھی ابھی بہت ساری چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ڈے بائی ڈے آپ کو یہاں بیٹھ کے باہر کی کوئی بات نہیں یاد آئے گی. شرط یہ کہ آپ کے سامنے قرآن ہو اور آپ اس کو دیکھیں, یا قرآن سے پڑھیں یا لکھیں. اگر آپ لکھیں گے نہیں اور سامنے قرآن نہیں رکھیں گے پھر آپ سوئیں گے, پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ توجہ ادھر سے ادھر چلی جائے. تو دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بچائے. حدیث میں آتا ہے کہ بہت باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے, بینگ ٹاکیٹیو, سر سرا کم باتیں کریں, اللہ کی باتوں کو وہ زیادہ دیکھیں, غور و فکر کریں, انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آسانیاں ہوں گی. اب اس کے بعد مسلم کی طرف دوبارہ رابطہ اللہ تعالیٰ کا, افتتمعون یؤمنو لکم, اے مسلمانوں کیا آپ تم ان لوگوں سے یہ توقع کرتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا طریقہ یہ رہا کہ یہ اللہ کا کلام سنا کرتے تھے پھر خوب سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کر اس کو بدل دیتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے, اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو, ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں, اور یہ کیا نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ذرا نوٹ کیجئے گا, اس میں بھی ایک بہت بڑی بات ہوئی. بنی اسرائیل میں اتنا زوال آ چکا تھا, ڈکلائن تھا ان کا, کہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے. کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو تم نے بتا دی یہ بات تو یہ پھر آگے جا کے قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ ان کو تو پتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یعنی جب ایک قوم اللہ کے بارے میں یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتا ہمارے ظاہر کا ہمارے باطن کا, تو آپ بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ پھر ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو حصہ آ رہا ہے نا, اس میں آپ کو بہت کچھ دکھے گا, کہاں اپنے ارد گرد. تھوڑی سی بات کر دیتی ہوں پھر آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھیے سمپل سی بات ہے, اللہ کہتے ہیں میری گائیڈنس پہ نظر رکھو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب کوئی قوم اللہ سے گائیڈ لائن لیتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو راستے سجھا دیتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, کتاب کا علم نہیں لیتے, قرآن نہیں پڑھتے. کل کا لیکچر آپ میں سے جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ آج ہم خواہ مخواہ مسلمانوں کو بدنام کرتے, ہم مسلمان قرآن کو بدنام کر رہے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ہم ٹیررسٹ بن جائیں, قرآن ہمیں کہتا ہے ایکسٹریمسٹ بن جائیں. ہمیں تو قرآن کی پوری صورتوں کے نام بھی نہیں آتے, مکی کتنی مدنی کتنی یہ نہیں پتا. آج پہلا دن ہے, میں نے آپ کو بہت سارے فگرس نہیں دیے کیونکہ سب کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہے. آگے کچھ چیزیں میں آپ کو لکھاتی رہوں گی انشاءاللہ, اس کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ ہم اس قرآن سے کتنے دور ہیں. اتنے سالوں سے یہ کتاب ہمارے گھر میں, آج بھی ہم اجنبی ہیں, تو ہم تو کتاب کو خود نہیں جانتے, تم کیوں ڈرتے ہو ہم سے؟ ہماری آج حالت کیوں بگڑی ہوئی ہے, ہم نے یہ کتاب چھوڑی ہوئی ہے. اب جب کوئی قوم کتاب چھوڑتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی. امی انگلش میں کیا ہوتا ہے, نارویجین کا آپ بتا دیجیے گا. ان لٹرڈ کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ. ان پڑھ کو نارویجین میں کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ذرا پڑھیے گا, آج ہم کس کو امی کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں؟ فرمائے ومنہم امیون, اور ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں, بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں, پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں کبھی نہ چھوئے گی, ہم اگر سزا مل بھی گئی تو چند دن کی مل جائے گی. آپ یہاں دیکھیے کہ اس قوم میں کتاب کا علم نہیں تھا. یاد رکھیے یہود نے کتاب کو اتنا مشکل کر کے پیش کیا. اب یہاں جو لفظ میں نے یہود میں لکھا نا, آپ اس کو آج کے مسلمانوں پہ بھی نوٹ کر کے دیکھیے. قرآن کو اتنا مشکل رکھا, علماء کی کتاب ہے, فضلاء کی کتاب ہے, نو علم سیکھو گے تو پڑھو گے, اس سے پہلے شیخ کا فتویٰ لینا پڑے گا, مفتی کے درجے پہ پہنچو گے. عام عورتیں نہیں پڑھ سکتی, عورت ہو کے تو پھر تو اللہ کی پناہ آپ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے. یہود کے علماء نے کتاب کو ایسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا جیسے سونے کی چیزوں کو آپ لاکر میں رکھتے ہیں. کہتے تھے یہ عام لوگوں کو نہیں دینی. پورے ان کے ملکوں میں چند نسخے ہوتے تھے قرآن ان کی تورات کے, اور وہ کسی بادشاہ کے, جیسے یہ دیکھیں نا یہ سٹیج ہے تو اس کے پیچھے ایک روم ہے, ان کے بھی ایسے ہوتے تھے, چیپل کہتے تھے اس کو, جدھر وہ اس تورات کے نسخے کو بڑی عزت سے چھپا کے رکھتے تھے. بادشاہ کا دربار ہے, ساتھ کچھ ہے, اب لوگ آگے کوئی عدالت لگ گئی, یہ مسئلہ پوچھنا وہ پوچھنا, بادشاہ صاحب اپنے وہ جو پریسٹ تھے نا ان کو پوچھتے تھے, جی بتائیے اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے تھے ابھی آتا ہوں, اندر جا کے دیکھتا ہوں, تورات کھولتا ہوں, پڑھتا ہوں. اندر سے آ کے وہ کہیں گے جی یہ لکھا. بادشاہ تک کوئی اجازت نہیں تھی اس کتاب کو پڑھنے کی. اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اوہ ہو, یہ ایک شخص اندر جاتا ہے اور مسئلہ سن کے آتا ہے, پڑھ کے آتا ہے. بعد میں انہوں نے باہر ہی اس کو پکڑا, یہ تھوڑے سے پیسے پکڑ لیں, جو مسئلہ ہم کہہ رہے ہیں وہ بتا دیں. یہ اب ساری باتیں, جب دیندار طبقہ دین کو چھپا لیتا ہے, مینوپلی کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ روئیں گے, آج پہلا دن ہے, آپ اس قرآن کی چیزوں کو دیکھ کر روئیں گے, کیوں نہیں آج تک پڑھی؟ کنہوں نے ہم سے چھپائی؟ ہم دینداروں نے چھپائی آپ سے کتاب. کون اس کے لیے محنت کرے؟ کون اتنے سیٹ اپ کرے؟ کون اتنے لوگ اپنے گھر چھوڑ کے آئے اور آپ کی خدمت کریں؟ آج یہ تصور نہیں ہے. آج جو عورتیں بیچاری اس کام پہ آتی ہیں, ہو سکتا ہے گھر والوں کو غصہ ہی آتا ہوگا کہ کیا بیکار کام کرنے چلی گئی. آپ آئی ہیں, پتہ نہیں جا کے گھر آپ کو کتنی کو ڈانٹ پڑنی ہے کہ کس کام میں لگ گئی تھی, تمہیں اپنی فکر نہیں ہے؟ یہ زوال ہے. واللہ آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ان پڑھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارا دین کیا. اور جو اصلاح کی خاطر کتاب پڑھتے ہیں لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. جو پڑھاتے ہیں ان کو تو آپ ماشاءاللہ پبلک پراپرٹی بنائیں, جو مرضی ان کے بارے میں کریں. جب تھوڑے سے لوگوں کے ہاتھ میں دین ہوگا نا, تو دین پروفیشن بنے گا, دکانداری ہوتی ہے. پھر ان کے ہاتھ گرم ہوتے ہیں ان کے نذرانے, ان کے واسطے شیخ صاحب, حضور صاحب اور کعبہ و قبلہ, ان کی جوتیاں, ان کے حکے, پانی پکڑ کے لوگ عزتیں کرتے پھرتے ہیں. یہ بہت بڑے ہیں بھائی. یہ دین آپ کے لیے اتنا ہے, یہ جو میں قرآن پڑھ رہی ہوں یہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ بھی پڑھا سکتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ اس کتاب کا جو اصل پیغام ہے اس کو عام کرو. تو یہاں یہی آج ہم مسلمانوں کا بھی رونا ہے, کل ان کا بھی یہی تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا ملے گی. اور ایسے لوگ خوش فہمیاں کیا رکھتے تھے کہ دیکھنا ہم چند دن کے بعد جنت میں جائیں گے. یاد رکھیے جس امت کے اندر سے کتاب کا علم چلا جاتا ہے نا وہاں خوش فہمیاں, اور خوش فہمیاں کہ ہم جنت میں جائیں گے. کیسے آج ہم نہیں کہتے بہشتی دروازے سے گزر جاؤ بہشتی ہو, بابا جی کورس بنا لو اس کا پانی جا کے جسم پہ ڈالو جنتی ہو, فلاں بابا جی کی ذرا 5 روپے کی نیاز ڈالتے رہو ہر ہفتے میں جنتی ہو, 11ویں کے 11ویں دودھ دے دو جا کے تم جنتی ہو. کتنی آسان تھی جنت, ابو بکر کو کیوں نہ سمجھ آئی اس جنت کی, عمر کو کیوں نہ آئی, اللہ کے نبی 23 سال تک اس قرآن کو لے لے کے پھرتے رہے. آج کے بعد جس دن آپ کو اس قرآن کے رستے میں کوئی قربانی دینی مشکل لگے سوچئے گا, اگر اللہ کے نبی اپنی ذات کی زندگی میں کھو جاتے یہ 23 سال میں پورا کوئی نہیں تھا ہونا. اللہ کہتا جاؤ بھائی اللہ سارے نبی میں نہیں کر سکتا, آپ کسی سے کرا لیں, الجاؤ مکمل تو ولی تو بات ہی نہیں آنی تھی. تو آج کے دور میں اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا نبیوں والا کام ہے. تو جتنا مشکل حالات ہوں گے اتنا اجر زیادہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوش فہمیاں تو تمہیں اتنی ہے, گھر بیٹھے جنتی بنے ہوئے ہو. تو کل اتخذتم من اللہ عہدا, ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا, جس کی خلاف ورزی وہ کر نہیں سکتا. یا بات یہ کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں, اس نے ان کا ذمہ لیا ہے, یہ تمہیں اس کا علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے, آخر تمہیں دوزخ کیا کیوں نہ چھوئے گی. اس جملے کو نوٹ کریں, بلا من کسب سیئت وحادت بھی خطیئت, یعنی جہنم کی آگ لگے گی, یہ برحق ہے اگر تمہاری زندگی غفلت میں گزری اور جانتے بوجھتے تم نے اللہ کی بات کو بدل کے اپنی زندگی میں رکھا. فرمایا جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں وہ ہمیشہ رہے گا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے قرآن کا کتنا پیارا انداز ہے, ذرا سی جہنم کی بات آتی ہے نا تو دل ڈرتا, تو آگے جنت کی بات. الایمان بین الخوف والرجا, امید اور خوف کے بیچ میں ایمان ہے جنت. اللہ تعالی ہمیں جنت کی طلب لگا دے. اب یہاں سے سٹوری کلوز آؤٹ ہو رہی ہے, بنی اسرائیل کے قصے شروع ہوئے ہوئے تھے ابھی چل رہے ہیں, لیکن اس کا ایک تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل ہے. آپ لوگوں نے 10 کمینڈمنٹس کا نام سنا ہوگا, 10 حکم احکام اشرا. یہود کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں 10 بیسک حکم تھے. آج قرآن میں بھی یہ جو آیت میں اور پڑھنے لگے اس کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ تورات کی آیت ہے. جو چیزیں ان کی ٹھیک تھیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی رکھ دیا اللہ کے نالے نے, اور یہی بات ادھر بتا کے فرما دیا کہ دیکھو یاد کرو وہ وقت, اب یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. یعنی دیکھیے جس دین کا نقطہ آغاز ایک رب کی بندگی ہے, آج وہاں کہیں ٹرینٹی ہے اور کہیں دوسری طرف آپ دیکھیے کہ دوسرے بہت سارے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. پھر دوسروں کا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو اچھا, آج اسلام میں بھی یہی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا, لوگوں سے بھلی بات کہنا, نماز قائم کرنا اور زکات دینا, مگر تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے, یہ جو لوگ اپنی کمٹمنٹ پہ نہیں قائم رہتے نا اللہ تعالیٰ ان کو بہت ڈسکریج کرتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں ہو, نہ شریعت کا خیال رکھا, نہ لوگوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف رکھا, اور باتیں کیا کرتے ہو, پلٹ گئے اپنی طرف سے دوسری طرف آ گئے. تو کیا ہوا, پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا, تم نے اس کا اقرار کیا تھا, تم خود اس پر گواہ ہو, مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہو, اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو, ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف گروہ بندیاں کرتے ہو, اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے آتے ہیں تمہارے پاس تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو, حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام. یہ ہے اصل میں آج کے مسلمانوں کا مسئلہ, کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو, پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے, کیا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں, جو کچھ تم کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی, لہذا ان کی سزا میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. یہ ہے اس سوال کا جواب جو ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ ممی اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم نبیوں کی نسل ہیں, تو پھر آج ہم ذلیل کیوں ہیں, پھر لوگ ہمیں برا کیوں کہتے ہیں, پھر لوگ ہمیں دیکھ کے مذاق کیوں کرتے ہیں. یہ جواب ہے, یہ سب ینگ بچے لکھ لیں. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. آپ دیکھیے 100 کا نوٹ آدھا کاٹیے اور جا کے دکاندار کو کہیں 50 روپے کی چیز دے دو اور زیادہ نوٹ لے لو. دیکھو آدھے نوٹ سے آپ یہاں پیاس نہیں خرید سکتے, آدھے دین سے جنت خریدیں گے؟ اللہ دے گا آدھی جنت؟ نہیں چلتی چیز. یہ سیلف میڈ ورژن ہے ہماری سوچ کا. ہم نے اپنے طور پہ سوچا آدھا ایمان لے ہو آدھی جنت لے لیں گے, آدھا عمل کر لو آدھی جنت. اللہ کہتا ہے سوری, مجھے آدھی چیزیں نہیں اچھی لگتی, میں دی بیسٹ سے نیچے کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا. ماننا تو پورا مانو, چھوڑنا تو پورا چھوڑ دو. ٹیک اٹ اور لیو اٹ, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. دیکھیے جس دکاندار کی دکان چل جاتی ہے نا وہ گاہکوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا, اور جس بیچارے کی نہیں چل رہی ہوتی وہ بیچارہ ان کو رعایتیں ہی دے رہا ہوتا ہے, چور رعایت اور رعایت. کیا اللہ کا دین نہیں چل رہا؟ کیا اللہ کی مخلوق, اللہ کے لشکر, اللہ کے گروہ کم ہے؟ اللہ کو میری آپ کی یہ ٹوٹی پھوٹی باتوں اور اطاعت کی کوئی ضرورت ہے؟ جو میں کروں گی اپنے لیے کروں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری کتاب میں پورا قانون ہے, پورا مانو. دیکھیے آپ ناروے میں رہتے ہیں, آپ یہاں کے 10 لا مانیں, 5 نہ مانیں, رہنے دیں گے آپ کو؟ کوئی ایک رول توڑے پولیس مین آ جائے اور آپ کے کیا فرق پڑتا ہے, اتنی باتیں تو مانتی ہوں, ایک نہ مانوں گی تو کیا؟ آپ ایک بل نہ پے کریں, میرا حال ہے 2 مہینے کے بعد آپ کو 4 گنا بن کے آئے گا. ایسی ہے نا؟ تو جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دنیا میں مانتے ہیں تو اللہ کے دین کو کیوں نہیں ماننا؟ آج دیکھیے دنیا کے قانون کو کوئی نہ مانے تو اس کو کرمنل کہتے ہیں, اور اللہ کے کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے تو اس کو لبرل کہتے ہیں. کہتے ہیں وی آر لبرلز, ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں. یہ میری آپ کی غلط سوچ ہے. آج اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی ہوئی ہے. آج ہمارے عبادت کے پرچے میں 100 نمبر ہیں اور حقوق العباد میں شاید 10 بھی نہ آتے ہوں. حرام حلال میں تو ہو سکتا ہے مائنس مارکنگ چل رہی ہو. تو لہذا اسلام میڈ ایزی ورژن نہیں چلے گا. آج کے دور میں کس قسم کا اسلام چاہیے یہ نہیں چلے گا. 2 باتیں خود سے آج لکھ لیں. جب بھی کبھی آپ کو کسی قسم کی بات کا موقع ملے کوئی عمل کریں. نمبر 1, اس کام کا میری آخرت پہ کیا اثر ہوگا؟ کوئی بھی ایکشن آپ لیتے ہیں نا, اچھا برا, اس کا میری آخرت پہ کیا اثر ہوگا؟ اور دوسرا, اس امت پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے جسم کے کچھ سیل کام کریں اور کچھ چھوڑ دیں تو سارے جسم آخر میں کینسر زدہ ہو جاتا ہے. میرے آپ کے ہر کام کا امت پہ ببال پڑ رہا ہے. کیوں کہ علامہ اقبال نے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آج کے بعد اگر آپ ایک جھوٹ بھی بولیں نا تو کہنا دیکھنا شام میں آج گولہ باری ہوگی اس کی سزا میں. کیونکہ فتح میں نو نبی بات دل کتاب ابت تک پرو نبی بات. تو جب میں اور آپ اس طرح سے اپنا محاسبہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. آج مجھے آپ کو اس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ آج کے دور میں پہلے تو دنیا والے ایسے کام کرتے تھے نا, آج دینداروں نے ایسے ورژن دینے شروع کر دیے کہ لوگوں کو پلیس مل گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا, روح پاک سے ان کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول, اس کو بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کریے گا, یہ جو حصہ بھی پڑھوں گی, کہ یہ کیا تمہارا رنگ ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس رسول آیا تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی؟ آج بھی یہ مسئلہ ہے. قرآن سب کو اچھا لگتا ہے بٹ جو آپ کی خواہشوں سے ٹکرائے وہ نہیں اچھا لگتا. آئی لو قرآن بٹ دس آئی ڈونٹ لائک دس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں اپنی خواہش پیاری لگتی ہے. تمہارا دین اصل میں خواہش کا دین ہے, تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی, کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. دیکھیے ڈھیٹ پن کی حد دیکھیے. وہ کہتے ہیں ہمارے دل بہت محفوظ ہیں. کیا کہ تمہاری باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونا, بولتے رہو, غصہ کرو, جو مرضی کرو, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کہا نہیں, اصل بات یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یور ہارٹس آر ناٹ پریزروڈ, بٹ کے یہ کیا ہیں, یہ فوسلائزڈ ہو چکے ہیں, پتھر کے بن چکے ہیں, تمہارے دل خراب ہو چکے ہیں, تم نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی غلط چیز میں رکھ کے اس چیز کے اوپر رکھا ہے, تو لہٰذا اپنی فکر کر لو. اصل بات ہے کہ ان کے دل پر اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے پھٹکار پڑی, اس لیے کم ایمان لاتے ہیں. اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی, اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے آج ہم بھی دیکھیں. اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کچھ کر دیا, باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی, باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, یہ انسانوں کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے, بہت منہ کھول کھول کے دعائیں مانگتا ہے, بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, بس یہ ہو جائے, یہ مل جائے, یہ موقع آ جائے, پتہ نہیں کیا کریں گے. اور جب موقع آ جاتے تو کیا ہوا, فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, اللہ اکبر, مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر, کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے. یہ غضب بالائے غضب عربی میں کیا, فباؤ بغضب علی غضب. آپ اگر خبریں سن لینا, ہر ایک مہینے ڈیڑھ کے بعد موقع بدل جاتا ہے, مقام بدل جاتا ہے, نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ نوٹ کریں گے کہ ایران عراق کی جنگ کی خبریں, کہیں سیریا کی خبریں, کہیں بوسنیا کی خبریں. کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا, ایک غصے کے اوپر دوسرا, دوسرے پہ تیسرا. وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مذاق بناتے ہیں. یہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ یہ ان دشمنوں سے ڈرتا ہے جو مسلمانوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں؟ جب مسلمان خود مسلمان نہیں ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غضب پر غضب ٹوٹتا ہے, ایک نہیں دوسری, اور ایسے کافروں کے لیے سخت سزا ہے. آپ اور میں اگر ان ساری چیزوں کو واقعی سن کر اپنے دل پر لے رہے ہیں نا, تو جو میں نے ابھی تک کی پڑھنے پڑھانے سے فیل کیا ہے میں اس کو آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا قرآن مجھ سے آپ سے کیا چاہتا ہے کہ پچھلے لوگوں والی غلطیاں تم نہ دہراؤ. تمہیں اللہ نے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے, اس کی لاج رکھو, اس کی قدر رکھو. آپ خود کو یقین تو دلائیں, کتنی خوش قسمت ہو کہ بہترین نبی کی امت تھی, بہترین انسان میرا نبی ہے, بہترین دین ہمارا ہے. یہ قرآن آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہترین کے بہتر, دی بیسٹ کے بیٹر, کے گڈ, دی بیسٹ. مکہ جائیں تو کیسا لگتا ہے مکہ؟ دی بیسٹ. آپ مدینہ جائیں تو کیسا سکون ملتا ہے؟ تو پھر ہم کیسے ہونے چاہیے؟ وی شوڈ بی دا بیسٹ. اللہ نے آپ کو مجھے اسلام کی دولت دی ہے, شاید ہم سب کچھ سمجھ جاتے لیکن اسلام نہ قبول کرتے, کیونکہ ہمارے بھی راستے میں وہی رکاوٹیں ہوتی جو دوسروں کی ہوتی ہیں. تو آج اس دولت کو محسوس کرنا ہے. آج ہم یہاں تک ہی رکیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن آپ نے اپنا سفر نہیں چھوڑنا, گھر جاتے ہوئے کل آنے تک بار بار محاسبہ کرنا ہے. یہ قرآن کھولتے ہی بنی اسرائیل کی باتیں کیوں آ گئی؟ میں تو کچھ اور سوچ کے گئی تھی, یہاں تو کچھ اور نکلا. تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بنے. دیکھیے وہ ماضی کے مسلمان تھے. کل آپ کو انشاءاللہ شروع کرنے کے وقت پہ, آپ لوگ لیٹ نہ ہوئیے گا, کیونکہ یہ جو کچھ پریزنٹیشنز دکھانے ہیں یا تو شروع یا تو آخر میں ہی آ سکتے ہیں. آج اگر کوئی چیز ریڈی ہے تو آپ ایک دو منٹ کے لیے کھول دیجئے, نہیں تو پھر کل شروع میں آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. ہم اسکرین سے پورا فائدہ اٹھائیں گے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آج کا دن بہت اسموتھ رہا. آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے کر جائیے. اور کیا آپ کل آئیں گے؟ کل کون نہیں آئے گا وہ ہینڈ ریز کرے. ایک بھی نہیں آئے گا. کیا آپ کل تنہا آئیں گے؟ کل کون اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر آئے گا؟ ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھ, سات, آٹھ, ہاتھ اٹھ رہے ہیں. انشاءاللہ جسٹ برنگ ون پرسن. آپ کل ایک ایک اور لے آئیں گے تو روم بھر جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کچھ تو ہمیں دکھا دیں اینڈ پہ, تلاوت ہے وہ جو ان کی ابو بکر ان کی ادریس اکبر کی. جی جزاک اللہ خیر. آن لائن والے ہمارے ساتھ مائک لینا چاہیں آپ لے لیجئے, بس ہم یہاں ایک چھوٹی سی آخری تلاوت سن کے تو پھر ڈسمس کرتے ہیں. اور کل پورے 3 بجے, آج بھی الحمدللہ پورا ہو گیا تھا, کیونکہ دیکھیے ابھی یہ شروع کے جو 5-6 دن ہیں نا, اس میں ہم بیچ میں بریک بھی لے رہے ہیں نا, اس لیے بھی ہمارا پارے کا آج تھوڑا سا رہ گیا, لیکن ڈونٹ وری, اللہ تعالیٰ پورا کروائے گا. 3 بجے تک آپ بالکل ریڈی ہو کے یہاں بیٹھے ہوں گے نا, تو میرے لیے بھی بہت ایزی ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله, beautiful, الحمد لله. I want every one of you, ٹھیک ہے, ہر ایک اپنا کوئی نہ کوئی ایک کمنٹ ضرور لکھے, ٹھیک ہے. جس طرح ابھی ہماری ایک سسٹر نے سب سے پہلے لکھا نا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن ہمیشہ نیو لگتا ہے, انسان کے اندر تک اتر جاتا ہے. Isn't it true? Right? آپ چاہے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں یا 6th time پڑھ رہے ہوں, ہر دفعہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, خواہ وہ دورہ قرآن کی صورت میں پڑھیں چاہے وہ تفسیر کی صورت میں پڑھیں, ایسا نہیں لگتا اندر کی مٹی اگین نرم ہو رہی ہے. شاید جو سخت ہو جاتی ہے اس پر پھر سے ہلکی ہلکی پھوار پڑھنی شروع ہو جاتی ہے. دی دل اسٹارٹس ٹو میلٹ ایوری ٹائم. یس, بالکل ٹرو, رائٹ. الحمد للہ اپنے پھر اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملا. بالکل, اٹ کمز ان ڈفرنٹ اینگلس. ایگزیکٹلی, ہر دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں ایک نیا اینگل ملتا ہے. اٹ انڈرسٹینڈز ڈفرنٹ ایوری, یو انڈرسٹینڈ ڈفرنٹ ایوری ٹائم. اوکے, نو میٹر ہاؤ مینی ٹائمز ون لسن, اٹ ہیز اے ڈفرنٹ فیلنگ. سبحان اللہ, لسننگ ٹو اٹ ود دا انٹینشن آف عمل, ایکسلنٹ جاب, ماشاء اللہ. دیٹس وٹ وی لرن ٹو ڈے, رائٹ, کہ ہم نے اس کو سننا ہی اس لیے کہ ہم نے عمل کرنا ہے, کیونکہ اس نیت سے سنیں گے نا تو دل نرم ہوں گے. اگر عمل کی نیت نہیں ہوگی تو پھر دل جو ہے وہ اور سخت سے سخت ہوتے جائیں گے. اوکے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, جو آج سنا اس پر عمل کر سکے انشاءاللہ, اور جو ہر روز سنے اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ایچ ٹائم وی ریڈ, نیکسٹ ٹائم اور پرسپشن چینجز اباؤٹ دیٹ سیم آیا, یا بیکاز آپ اب پختگی اختیار کرتے جاتے ہیں نا, رائٹ. بیکاز جب بچہ کوئی شروع میں کسی چیز کو کرتا ہے تو اس کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس حوالے سے, رائٹ. پھر جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے ایٹیٹیوڈ چینج ہوتے جاتے ہیں, رائٹ. سو سیم تھنگ, کہ جب ہم فرسٹ ٹائم پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک رویہ چینج ہوتا ہے, ہمارے دل کی مٹی نرم ہوتی ہے. فرسٹ ٹائم میں بس صرف رونا 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 آتا ہے کہ ہم کہاں بھٹکے ہوئے تھے, رائٹ. ایوری ٹائم وی ڈو اگین اینڈ اگین, ہمیں لگتا ہے کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو فرسٹ ٹائم میں پڑھی نہیں تھی. پھر تھرڈ ٹائم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اوہ, سیکنڈ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا, وی ڈیڈنٹ فوکس آن دیٹ پوائنٹ, رائٹ. سو قرآن تو اسی لیے تو معجزہ ہے, اور اسی لیے تو کبھی ہمیں پرانی نہیں لگتی ہے کتاب, کیونکہ جب پڑھتے ہیں ہمارے ایک نئے اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں, کچھ نئے پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے, رائٹ. تو ایسے تھوڑی نا ایک دفعہ دو دفعہ پڑھنے میں ہمیں لگے گا کہ ہم نے اس پہ عبور حاصل کر لیا ہے, رائٹ. دوغلا یا نہیں ہونا اپنے پاس سے دین میں گنجائش نہیں نکالنی, بالکل صحیح. الحمد للہ, ریفریشنگ, ایمان بوسٹنگ, گڈ ماشاء اللہ. الحمد للہ, ریویژن ایز اف نیو انڈرسٹینڈنگ, گڈ ماشاء اللہ. مائی ایکسپیرئنس, میرا کام جو لاسٹ ویک سے میں الجھی ہوئی تھی, وہ آج صبح کلاس اسٹارٹ ہوتے ہی کال آئی, اور سبحان اللہ, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. ایون آپ سخت اسٹک ہوتے ہیں کسی چیز میں, اور اس دن آپ کتاب کھولتے ہیں یا قرآن کھولتے ہیں, اور چاہے آپ 6 آیتیں پڑھیں, چاہے آپ 10 آیتیں پڑھیں, آپ کو انہی تھوڑی سی آیتوں میں اس کا جواب مل جاتا ہے, اور آپ کی پریشانی سالو ہو جاتی ہے, رائٹ. امیزنگ, الحمد للہ. آئی فیل نیو فیلنگ ایز ویل وتھ دس ٹاپک, الحمد للہ. آلویز آئی فیل ڈفرنٹ, گڈ, ماشاء اللہ. Okay, so that's it. You missed yesterday's recording. Alhamdulillah, website پہ آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے. ویب سائٹ پہ آپ کے پاس جو دورہ قرآن کا پیج ہے, اس پیج پہ جائیے, آپ کو سب چیزیں وہاں پہ ملیں گی, الحمدللہ. ایک بات پرووکنگ ٹوڈے, کہ فرسٹ ٹائم لسننگ برنگس فیئر, بٹ دین ٹین ٹو بیکم نمب آن فردر. نو نو, نام نہیں ہونا, سن سن کے سن بالکل نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ محنت کرنی ہے اس میں, اوکے, کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فرسٹ ٹائم میں ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے, رائٹ؟ سو ہر دفعہ اور زیادہ غور سے سننا ہے کہ پچھلی دفعہ کیا چیز رہ گئی تھی, جیسے اللہ بات کرے. بالکل, بیکاز اٹس کلام اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے, وہ تو اس کو تو سن کے آپ سن ہو ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا ماننا ہے اور اپنے کو ساتھ ہی چھوٹا سمجھنا ہے, تبھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, چلیے, الحمدللہ, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں بشرط زندگی, اور جو کچھ پوائنٹس انشاءاللہ اس آج کی جتنی آیات ہم نے, کوئی بتا سکتا آج ہم نے کتنی آیات پڑھی ہیں؟ Who will tell me? Let's see. How many آیات did we do? 90? 89? 97. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. آپ سب بھول گئے کہ 90 پہ ہم نے سورہ بقرہ کی اسٹاپ کی, رائٹ؟ پلس ہم نے 7 آیات سورہ فاتحہ کی بھی کی, رائٹ؟ الحمد للہ, بارک اللہ فیک. چلے, بإذن اللہ کل دوبارہ بشرط زندگی آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.